الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكلمة الله هي العليا درود بجا محمد وعلى محمد دانی محترم ایک موضوع کو لے کر لیکچرز کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس وقت اس کا پہلے ایک ہی لیکچر ہو پائے گا آگے آنے والے لیکچرز کے لیے بعد میں شیڈول اناؤنس ہوگا انشاءاللہ جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ توحید ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور توحید کے مختلف زاویوں سے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ توحید کو کس انداز میں دیکھا جاتا ہے اس کے کیا اثرات ہونے چاہیے اس کے مختلف مسائل کیا ہیں آپ سے توقع یہ ہوگی کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں 45 منٹ کے لیے اس کے بعد انشاءاللہ 15 منٹ کا کوشچن آنسر سیشن بھی ہوگا درود بھیجے گا محمد و آل محمد مسلمان معاشرے کے اندر توحید سے گفتگو کرنا یا توحید کا ذکر کرنا ایک اعتبار سے عجیب ہے یہ کہ توحید مسلمانوں کے مسلمہ عقائد میں سے اصول دین میں سے پہلا توحید قرار پاتا ہے توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور جو بھی ادیان ہمارے پاس ہیں ان میں سے اگر آسمانی ادیان کو لیا جائے یعنی مثال کے طور پر اسلام عیسائیت اور یہودیت تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں وہ لوگ مشرک نہیں ہیں وہ لوگ منکر بھی نہیں ہیں کافر بھی نہیں ہیں تو اس اعتبار سے جب ہمیں مسلمان معاشرے کے اندر توحید کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ مسلمان معاشرے کو کیا ضرورت ہے کہ یہاں پر توحید کا تذکرہ کیا جائے اگر یہ ماننے والے نہیں ہیں تو مسلمان کیسے ہیں اور اگر مسلمان ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کئی پہلو ایسے ہیں جس کی وجہ سے توحید کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے توحید کی دو بنیادی حیثیتیں ایک توحید نظریہ ہے جس کو میں اور آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے نہیں مانتے ہوں تو مسلمان نہیں ہیں اور ایک توحید وہ ہے جو عمل کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو دونوں میں ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ضرورت پڑ رہی ہے کہ توحید کے اوپر گفتگو کی جائے خاص کر آج کے معاشرے میں اگر توحید کو نظریے کے طور پر دیکھیں عمل کے اندر نہ دیکھیں یعنی توحید کو دیکھیں ایک نظریہ ہے جس کے تحت خالق مثال کے طور پر ایک ہے اب جبکہ سب ماننے والے ہیں تو کیوں گفتگو کی جائے اس نظریے سے عرض کرنا یہ ہے کہ بہت دفعہ کسی نظریے کے لوگ ماننے والے ہوتے ہیں نہ کسی دلیل کی وجہ سے بلکہ اجدادی سنتی موروثی عمل کی وجہ سے جدن پشتن توحید کے ماننے والے ہیں لہذا کہہ رہے ہیں کہ توحید کے ماننے والے ہیں کنوینس ہوئے یا نہیں ہوئے علیحدہ معاملہ ہے سمجھیں یا نہیں سمجھے یہ ایک علیحدہ مشکل ہے ایک یہ مشکل پیش آتی ہے کہ کوئی عقیدہ کسی معاشرے کے اندر رائج ہوتا ہے لیکن کسی تفکر کی وجہ سے رائج نہیں ہوتا کسی فکر کی وجہ سے نہیں ہوتا صرف ایک رسم کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا عقیدہ بے اثر ہو جاتا ہے کچھ چیزوں میں مؤثر ہوتا ہے ظاہری طور پر چند چیزوں کے اندر لیکن اندرونی طور پر یہ معاشرے کو کھا جاتا ہے اس سے اچھا تھا یہ نہ ہوتا ایک لحاظ سے کہ اگر نہ ہوتا تو یہ جستجو کرتے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اب جب کہ ہے بے سوچے سمجھے موروثی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہے در حقیقت نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک صورت حال ہے بس مسلمان معاشرے میں توحید سے گفتگو کی ضرورت ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے موروثی ہو اجدادی ہو دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک طرز فکر ایک زمانے میں رائج ہوتی ہے اس کے خلاف کچھ دلیلیں دی جاتی ہیں ان دلائل کا مقابلہ کر لیا جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کاؤنٹر کے اوپر جو دلائل ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے مثلا رسول کریم کے زمانے میں لوگ توحید کو قبول کرتے تھے اور کچھ قبول نہیں کرتے تھے جو قبول نہیں کرتے تھے وہ توحید کے خلاف دلائل لاتے تھے نبی اکرم ان دلائل کا جواب دیتے تھے اچھا کیا نبی نے دلائل میں کوئی نئی چیز ثابت کی مثلا حضرت ابراہیم نے توحید ثابت نہیں کی تھی حضرت ابراہیم نے بھی توحید ثابت کی تھی ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے تو حضرت آدم سے لے کر ختم مرتبہ تک سب توحید کو ثابت کر رہے تھے تو نبی اکرم نے پھر دوبارہ توحید کے اوپر دلیلیں کیوں نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر کچھ اور دلیلیں لائی گئی تھیں, کچھ اور دلیلیں ایسی پیش کی گئیں جن کا ختمی مرتبت نے جواب دیا. اس کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں اور دلائل پیش کیے گئے, اور وہ اس طریقے سے کہ پہلے جزیرہ نما عرب کے اندر یونان کے فلسفے کے اثرات نہیں تھے. ختمی مرتبہ جب تشریف لائے تو جزیرہ نما عرب ایک جاہل معاشرہ تھا, دوسری دنیا کے اندر جو ثقافتی تبدیلیاں آئیں تھیں ان کو قطعاً نہیں جانتا تھا. مثلا جزیرہ نما عرب کے اندر بعید سمجھتا ہوں کوئی جانتا ہو افلاطون کون ہے, بعید ہے کوئی جانتا ہو فلسفہ کیا ہے. جہاں پر پڑھے لکھے لوگ 10 سے کم تھے وہاں فلسفہ افلاطون سقراط کو جاننے والے کہاں ہوں گے. ختم مرتبت کا زمانہ گزر گیا, جب ائمہ اطہار علیہ السلام کا دور امامت شروع ہوا تو پانچویں چھٹے امام کے زمانے میں امامت کا مقابلہ کرنے کے لیے حکام کی طرف سے غیر ملکی افکار و خیالات کو اندر لانے کی کوشش کی گئی. ان کے سامنے مشکل یہ آ رہی تھی کہ وہ جب بھی ائمہ کا مقابلہ کرنے لگتے تھے تو دیکھتے تھے کہ لوگ تو ان کی امامت کے معتقد ہوئے جا رہے ہیں ان کے علم کی وجہ سے, ان کے تقویٰ کی وجہ سے. اب ان کے تقویٰ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو سوچتے تھے شاید ان کے علم کا مقابلہ کرنا ممکن ہے. اچھا علم کا مقابلہ کرنا کیسے ممکن ہے؟ کہتے تھے اگر ہم غیر مسلم افکار و خیالات کو لے کر آئیں گے تو یہ تو ایک خاص پیٹرن کے اوپر جواب دیں گے. اپنی عقل سے سوچتے تھے آئمہ تو ایک خاص پیٹرن کے اوپر سوچ رہے ہیں نا, قرآن کے اندر رہ کر سوچ رہے ہیں. اگر ہم قرآن سے باہر سے کوئی کوشچن لے کر آ گئے تو اپنی کھوپڑی سے سوچتے تھے کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے. ایک عجیب روایت دیکھی آپ نے شاید سنی ہو پہلے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آٹھویں امام کے زمانے میں مناظرے بہت کیے امام نے اور اس کے ذریعے دین مبین اسلام کا دفاع کیا دنیا کے مختلف ادیان کے مقابلے میں, افکار و خیالات کے مقابلے میں. مامون کا زمانہ تھا, مامون خود بھی علم دوست سمجھا جاتا تھا, یعنی سمجھا جاتا تھا جیسے انٹلیکچوئل ٹائپ کا آدمی ہے, تو وہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو جمع کرتا تھا دنیا کے مختلف افکار پڑھے ہوئے فلسفی اور مفکر لوگوں کو. اس کے بعد لوگوں کے سامنے کچھ ایسا ہو گیا تھا جیسے دین اسلام کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے جو مثلا یونانی فلسفے کے اندر ہے, ایرانی فلسفے کے اندر ہے. تو لوگ علمی لحاظ سے سمجھ رہے تھے شاید دین اسلام شکست خوردہ ہے. کیوں؟ وہ دیکھتے تھے دوسرے علماء کو جو جواب نہیں دے پاتے تھے, ائمہ کے علم سے واقف نہیں تھے. مامون الرشید نے اپنی دانش میں نعوذ باللہ امام کو شکست دینے کے لیے یہ حربہ مناسب سمجھا, کہا دوسرے لوگ تو اس معاملے میں شکست کھا جاتے ہیں شاید یہ بھی شکست کھا جائیں گے, تو ان کو مناظرے میں طلب کیا. ہدف اس کا اصلی یہ ہے. اب یہ جو خدا نے متعال کا دین ہر صورت میں لوگوں تک پہنچنا ہے, خدا نے متعال نے اس کو وسیلہ بنا دیا کہ اس کا دین دوسروں تک پہنچ جائے. لیکن روایت میں ایک عجیب حصہ یہاں پر ہے کہ ایک موقع پر امام علی مقام کسی سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے, شاید یہ پہلا مناظرہ ہو ممکن ہے, تو جو آدمی امام کو لینے آیا اس نے امام سے کہا کہ مولا آپ پہلے اچھی طرح اس بات پر معتقد ہیں کہ آپ کو مناظرہ کرنا ہے, کیا یہ آپ کا فیصلہ ہے؟ کوئی اس ٹائپ کا جملہ اس نے کہا کہ کیا یہ آپ کا فیصلہ ہے, یعنی آپ نے اس کے اوپر دنیاوی اعتبار سے اچھی طرح سوچ سمجھ لیا ہے. امام نے فرمایا کہ یہ سوال تم نے کیوں کیا, ادھر ادھر کے اس نے جملے کہہ کر معاملے کو ادھر ادھر کیا. مولا نے کہا نہیں تمہارے ذہن میں مشکل یہ ہے, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جب وہ سوال کریں گے تو شاید کوئی ایسا سوال کریں گے جو ہم جواب نہیں دے پائیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم قرآن کے ماہر ہیں, سامنے والا جو سوال کرے گا وہ قرآن کریم سے نہیں کرے گا, قرآن سے باہر نکل کر کرے گا, اور قرآن کریم سے باہر نکل کر یہ نہیں کرے گا کہ یہ کتاب بھی ہے دوسری کتابیں بھی ہیں اب جواب دیں, وہ کہے گا نہیں اصل میں قرآن مانتا ہی نہیں ہوں آپ دوسری جگہوں سے جواب دیں. اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جب وہ یہ کہے گا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے آپ کسی اور ذریعے سے جواب دیں تو شاید ہم جواب میں ناتوان رہ جائیں گے. کہنے لگا ایسے ہی میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے, اور پھر اس نے اظہار کیا کہ میں مودت میں اتنا ہوں, میں محبت میں اتنا ہوں, میرے دماغ میں صرف یہ ایک وسوسہ آ جائے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہوتا. بہر تو لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ رہتا تھا کہ بھئی نئے سوال ہوں گے نئے جواب ہوں گے, اہل بیت کو جواب دینے آنا ہے نہیں آنا ہے. اہل بیت نے ثابت کیا کہ ہم اس فیلڈ کے ماہر ہیں, ہم دنیا کے ہر علم کے ماہر ہیں, شرق میں چلے جاؤ یا غرب میں چلے جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. اس دور میں یہ ہوا وہ سوال اٹھتے جو پہلے نہیں اٹھتے تھے, اس دور میں نہیں اٹھتے ہوں گے. اب تو اس دور کو 1200 سال گزر گئے, امام کے مناظروں کو جن کی خبر ہمارے پاس موجود ہے اب 1200 سال گزر گئے. 1200 سال میں کفر نے اور شیطان نے خدا نے متعال کے دین کو توڑنے کے لیے توحید کو توڑنے کے لیے اور دلیلیں نہیں بنائی ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا اگر کوئی ان بنیادوں کا مطالعہ کرے تب بھی ان کو جواب نہیں دے پائے گا، نہیں، یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کوئی گزشتہ بنیادوں کا مطالعہ کر لے اچھے طریقے سے جو نبوت اور امامت کے ذریعے ہمیں دی گئی ہیں، تو وہ یقیناً آج کے جوابوں کا بھی مقابلہ کر لے گا. اتفاقاً بعض اوقات بہت عجیب ہوا ہے دنیا کے اندر، کچھ عرصے پہلے یورپ میں فلسفی آیا کانٹ نام کر کے، اس نے کچھ فلسفی دی، اس فلسفی کو دنیا غرب کے اندر بہت زیادہ پذیرش حاصل ہوئی، بہت زیادہ قبول کیا گیا. مثلاً اس نے کہا کہ میں چونکہ سوچ رہا ہوں اس سے میں ثابت کرتا ہوں کہ میں ہوں، میں اس فلسفے اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہوں گا. جناب بہت کہا گیا کہ اس نے بڑی مضبوط بنیاد کھڑی کر دی ہے، فکر کی اور یہ تو کیا بات ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس کو جدید فلسفی کا معنی بھی کہہ دیا گیا. یہ اگر کوئی ذرا سا عقل مند ہوتا اور جاتا ابو علی سینا کی کتابوں میں دیکھتا تو ہزار سال پہلے ابو علی سینا اسی بات کو کہہ چکے تھے اور اس کو وہاں پر رد کر کے ثابت کر چکے تھے کہ یہ بات اگر کوئی کہے تو فضول ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. بدقسمتی سے مغربی ممالک میں ہمارا فلسفہ گیا نہیں، یا انہوں نے تعصب کی وجہ سے نہیں پڑھا، یا ہماری کوئی کمی رہ گئی. اب وہ جناب ایک فلسفی آیا، وہ ایک ایسی بات کو کہہ رہا ہے جو ہزار سال پہلے تقریباً باطل ثابت ہو چکی ہے اور اس کو پذیرش مل رہی ہے، اس کو قبول کیا جا رہا ہے، مغرب کے اندر سر پہ بٹھایا جا رہا ہے. ہر دور میں کچھ نئی چیزیں بھی آئیں گی جن کا شاید پرانے نظام کا مطالعہ کرنے سے جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن جواب دیا جانا بہت ضروری ہے. آج بھی ایسے ہی توحید کے اوپر مختلف اعتراضات کیے جائیں گے. مثال کے طور پر 150 سال کے اندر جو بہت بڑا اعتراض مثال کے طور پر انہوں نے کیا، وہ توحید کی کچھ دلیلوں کے اوپر کیا. ہمارے پاس توحید کی کچھ دلیلیں ہیں جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، بہت مضبوط سمجھی جاتی ہیں. انہوں نے ان دلائل کو دیکھتے ہوئے کچھ اعتراضات بنائے. اب ہم اگر ان نئے اعتراضات کو نہ جانتے ہوں تو شاید ان کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے. تو ضرورت اس بات کی بنتی ہے ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ مطالعات ضرور انجام پائیں جن کے ذریعے سے مثلا عقیدہ ثابت ہو، عقیدے کے اوپر مضبوطی آئے لوگوں کے اندر، اور سب سے اہم لوگوں کے اندر اعتماد رہے. جب یہ تو ضرورت ہے ہماری توحید کی نظریاتی گفتگو کے بارے میں. بس توحید کی نظریاتی گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ دو ضرورتیں ثابت ہوئیں، ایک تو یہ کہ خاندان کا ارثی نہ بن گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ ہر دور کے اندر توحید کے اوپر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسلامی عقائد کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان عقائد کا معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ ان کا جواب دینا ممکن ہو سکے. ایک اور مشکل ہے کہ عقیدہ ایک چیز ہوتی ہے، عمل ایک اور معاملہ ہے. فرض کریں ایک آدمی توحید کے اندر اسلامی فلسفے کی آخری سرحدوں کو چھو چکا ہو لیکن اس کی زندگی میں توحید نہ ہو، ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں بالکل ممکن ہے. ممکن ہے ایک آدمی اسلامی فلسفے کا ماہر ہو، اصل اسلامی عرفان کا ماہر ہو، علم عرفانیات کا ماہر ہو، علم عرفانیات کا ماہر ہو، دن میں 2 منٹ عبادات کو نہ دیتا ہوں، ممکن ہے؟ اگر پڑھنا لکھنا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے، تو ممکن ہے کوئی پڑھ پڑھ کے کسی مقام پر پہنچ جائے اس نے عمل کیا ہی نہ ہو کر، ہے ممکن ہے؟ تو توحید ایک علم کے حد میں ہے، دل نظریے کی حد میں، ہم نے کہا اس پر بھی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن توحید ایک عمل کی حد میں ہے. عمل کی حد میں کیا ہے؟ توحید کا ماننے والا توحید پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، توحید کے اثرات کیا ہیں، وہ اثرات معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے. اگر نہیں نظر آ رہے لوگوں کو کس طرح یہ سمجھایا جائے کہ بندگان خدا آپ ایک خدا کو ماننے کے باوجود ایک خدا کو عمل میں نہیں مان رہے. نظریاتی طور پہ مانتا ہے، عمل کے اندر نہیں مانتا، تو پھر توحید پر گفتگو کی ضرورت ہے تاکہ توحید تمام جامعیت کے ساتھ بتائی جائے، پوری تفصیل کے ساتھ بتائی جائے، لوگوں کے سامنے واضح رہے کہ بھائی اس توحید کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. پھر اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ بھائی میری زندگی کے اندر اصل توحید آئی ہے یا نہیں آئی ہے، خدا میری زندگی کے اندر آیا یا نہیں آیا. اب اس مقدمے کے ساتھ تھوڑا سا توحید کے نظریے کے اوپر چند جملے عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں اس کے عملی پہلوؤں کے اوپر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب ہم نظریے کے اندر توحید کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس جو عقائد اور فلسفے کے اندر گفتگو کیے گئے ہیں کہ بھئی خدا ہے یا نہیں ہے. اس کی بھی بہت تنتنانی بحث ہے کہ یہ گفتگو کی کیوں جائے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اصل اس گفتگو کی ضرورت کیا ہے کہ خدا کو ڈھونڈا جائے؟ مثلا دنیا کے اندر اور بہت ساری چیزوں کو آپ نہیں ڈھونڈتے، خدا کو بھی نہ ڈھونڈے، نظر تو نہیں آ رہا، کچھ کہہ بھی نہیں رہا. مثال کے طور پر کوئی آدمی مجھ سے کہے مجھے معلوم کرنا ہے اس کمرے کے اندر کتنے چین ہیں، میں اس سے کیا کہوں گا کہ معلوم کرے؟ میں اسے کہوں گا نہیں کرو. کیوں؟ مثلا کوئی سننے والا یہ کہے کہ بھائی تمہیں جن کو کاٹ رہا ہے کیا، مار رہا ہے؟ نہیں، نہ کاٹ رہا ہے نہ مار رہا ہے، کچھ ملنا ہے جن سے، وہ بھی واقع نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اس کو اگر ہے بھی تو اپنی زندگی گزارنا ہے تو اپنی زندگی گزارو. بعض اوقات جو خدا تعالیٰ کی حقیقت سے دور لوگ ہیں وہ یہ جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ دنیا چل رہی ہے نا، ان لوگوں کے لیے بھی چل رہی ہے جو خدا کو مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی چل رہی ہے جو خدا کو نہیں مانتے. دنیا کے اندر اگر 6 ارب ہیں تو کیا سب خدا کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. مثلا آدھے مانتے ہیں آدھے نہیں مانتے، تو جو آدھے نہیں مانتے ان کی دنیا نہیں چل رہی. ہاں تو دنیا تو چل رہی ہے، دنیا چل رہی ہے، اب تمہیں بلا وجہ میں کوریجنے کی کیا ضرورت ہے پیچھے خدا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسے جیسے اگر کوئی آج کی دنیا میں بیٹھا ہو تو کوریجنے کی ضرورت ہے کہ جن ہے یا نہیں ہے. جو نظر نہیں آ رہا تم بھی اسے چھیڑنے کی کوشش مت کرو. ایک دلیل اس طرح کی ایک دلیل دیتے ہیں. اچھا اب میں یہ عرض کرتا چلوں، یہ جو عقائد کا درس ہوتا ہے یا عقائد کا لیکچر ہوتا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. میرے ساتھ اب بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ملتا ہے کہتا ہے فلانی آپ کی فلان تقریر سنی تھی، آپ نے ایک بات بہت غلط کہہ دی وہاں. میں نے پوچھا بھائی کیا غلط بات کہہ دی؟ غلطی تو خیر بہت کرتا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، غلطیاں بہت کرتا ہوں، لیکن آپ نے وہ کون سی والی سنی؟ کہنے لگا وہ آپ نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ خدا تو پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں. اور میں نے کہا آپ کے خیال میں میں یہ بات کہوں گا مائک کے اوپر؟ کہنے لگا نہیں، ریکارڈڈ ہے، آپ نے کہی ہے. میں کہا بندہ خدا میں احمق بھی ہوں گا تو یہ تو نہیں کہوں گا. اچھا اب ہوتا کیا ہے، ابھی جیسے میں نے آرگومنٹ پیش کیا نا ان لوگوں کی طرف سے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، اس نے وہ پیس سنا ہے، یا تو بندہ خدا کو آگے سننے کو نہیں ملا، یا اس کی عقل میں نہیں آیا، یا پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے میں ثابت کر رہا ہوں. بھائی میں ثابت نہیں کر رہا ہوں، میں تو مخالف کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں اس کی دلیل کے ساتھ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو ہم باطل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سامنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے ہم اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہاں غلطی رہ جاتی ہے، شاید ہم مثلا بعض چیزیں اپنے لہجے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اس لہجے کو سن کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم اس کو باطل صحیح ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ سامنے والا لہجے کو شاید کیچ نہیں کر پاتا تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، ہم صحیح ثابت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر یہ وہ دلیل ہے جو خدا کے منکروں نے نہ خدا کا انکار کرنے کے لیے، اس کے ڈسکشن کو نہ چھیڑنے کے لیے دی ہے. اچھا یہاں بہت ظرافت ہے اس اعتبار سے، ایک دفعہ ہوتا ہے سامنے والا کہتا ہے خدا نہیں ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں ثابت کرو کہ خدا نہیں ہے. ایک دفعہ سامنے والا کہتا ہے خدا ہو یا نہ ہو مجھے بحث کی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں میں سے بحث کرنے کے لیے کون سا مشکل ہے؟ یہ دوسرا والا بحث کرنے کے لیے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اگر پہلا والا کہنا خدا نہیں ہے تو آپ کچھ آثار ایسے دکھائیں گے جس میں لگے گا کہ خدا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کہیں گے تم کہہ رہے تھے نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہے، یہ دیکھو مجھے کچھ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ وہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہتا، آج کل کی دنیا میں یہ نہیں کہا جائے گا. اچھا آج کل کی دنیا میں ایک اور ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے، اس کا بھی میں عرض کرتا چلوں. یہ بھی میں نے ایک اور دفعہ کسی اور جگہ کسی اور سینس میں استعمال کی تھی، بعد میں میرے مجھے کہتے ہیں متھے پڑ گئی، کسی نے پکڑ لیا کہ آپ نے یہ کہا تھا. بار تو میں ابھی عرض کرتا ہوں، آج کی دنیا یہ نہیں کہتی معمولاً کہ یہ چیز یہ نہیں ہے، معمولاً مجھے کہتے ہیں شاید ہو شاید نہ ہو، یا یہ جس کو ہم کہتے ہیں شک پرستی، شک میں ڈال دینا، کہتے ہیں بھائی آپ کہہ رہے ہو خدا ہے، 3 ارب کہہ رہے ہیں خدا ہے، 3 ارب کہہ رہے ہیں نہیں ہے، شاید ہو شاید نہ ہو، ایک یہ گفتگو کرتے ہیں. یا وہی کیا کہتے ہیں، اچھا ہو یا نہ ہو بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، بس یہ دو انداز اختیار کیا تھا. آج کوئی کیٹیگوریکلی آئے کہ خدا نہیں ہے، ایسے کم ملیں گے. آ جائے گا وہ کہے گا بھائی خدا ہے یا نہیں ہے گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے. اچھا یہ خوبصورت بھی لگتا ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی خدا ہے، اس سے لڑ رہا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، اور جو خدا کو نہیں مانتا وہ اس سے لڑ رہا ہے کہ تو خدا کو کیوں مانتا ہے، پھر جو خدا کو مانتا ہے وہ اس سے لڑ رہا ہے کہ جو تو میرے والے خدا کو کیوں نہیں مانتا، پھر وہ جو مانتا ہے خدا کو وہ اس سے لڑ رہا ہے کہ تو میرے والے نبی کو نہیں مانتا. میں کہہ رہا ہوں ہو یا نہ ہو گفتگو کی ضرورت ہی کیا ہے. صحیح، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہا ہے، کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ سارے ڈرامے ادھر سے آئے کہ آپ نے خدا کی گفتگو شروع کیا، خواب خدا کا معاملہ ختم کر دیں، گفتگو نہ کریں. بس یہ دو تین انداز اس کے اندر موجود ہیں. ایک اور انداز بھی ہے آج کل خدا سے گفتگو کرنے والا کا، ایک اور انداز بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں خدا کوئی حقیقت نہیں ہے جس کو لوگ ذہن سے ڈھونڈ رہے ہیں. اس پہ ذرا غور فرمائیے گا، یہ ذرا سی باریک گفتگو ہے، یہاں پر آ کر تھوڑا سا معاملہ پیچیدہ ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ انداز معمولاً استعمال کیا گیا ہے، شاید کچھ لوگوں نے وہ ڈاکومنٹری دیکھی ہو، ہسٹری آف گاڈ. ہسٹری آف گاڈ ایک بک ہے کرن آرمسٹرانگ کی. کرن آرمسٹرانگ ایک ہسٹورین بھی ہے، فلاسفر بھی ہے، مثلا کہا جا سکتا ہے کہ فلاسفر ہے. اس نے ایک بک لکھی ہسٹری آف گاڈ، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اچھی کتابیں بھی ہیں اس کی. اس میں ہسٹری آف گاڈ پہ ایک ڈاکومنٹری بھی بنی، میگم نیشنل جیوگرافک پہ بھی آئی تھی، دوسری جگہوں پر بھی آئی. بک بظاہر بہت اچھی ہے، کتاب اچھی ہے، اٹریکٹیو بھی ہے. اس کے اندر اس نے کچھ اس طرح کا کانسیپٹ دیا ہے. وہ کیا، اس نے کہا کہ انسان چیزوں کو سمجھنے میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے. مثلا پہلے کے زمانے کا انسان سمندر کو دیکھتا تھا، اس کے ذہن میں ایک تصور آتا تھا کہ بھئی یہ سمندر کیا ہے، اس سے کیا فائدہ. مثلا سوچتا تھا سمندر کا بھی ایک خدا ہے، خداؤں کا سمندر کا خدا، دریاؤں کا خدا، نہروں کا خدا، درختوں کا خدا. تو اس نے کہا بھئی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. پہلے آپ سمندر کو دیکھتے تھے ایک تصور آتا تھا، آج کل کا انسان سمندر کو دیکھتا ہے ایک تصور آتا ہے، پڑھا لکھا دیکھتا ہے سمندر کو اس کے ذہن میں کچھ اور آتا ہے، جاہل دیکھتا ہے اسے کچھ اور آتا ہے. آج کل کا معاملہ مثال کے طور پر اگر کوئی جاہل ہو سمندر کے سامنے جائے گا، پہلی چیز جو کہے گا وہ کہے گا اتنا پانی. پہلی چیز جو بےچارا سمندر، بڑا سمندر دیکھنے والا کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اتنا ڈھیر سارا پانی. تو اس نے پانی زندگی میں اتنا ڈھیر سارا نہیں دیکھا ہوتا تو پریشان ہو جاتا ہے، کہتا یار اس نے پانی کیا دیکھا تھا، پہلے اس نے دریائے سندھ دیکھا تھا مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ. تو سمندر دیکھ کر پہلا تو اس کا جملہ یہی نکل رہا ہوتا ہے، ایک عام سوچنے والا. لیکن ایک سائنٹسٹ جب سمندر کو دیکھتا ہے وہ کسی اور طرح دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ فینومینا کیسا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہوگا، اس سے کیا کیا بینیفٹ مل رہے ہیں ہیومینٹی کو. مثلا ایک فلاسفر دیکھے گا، سائنٹسٹ دیکھے گا تو اس انداز سے، فلاسفر دیکھے گا تو ایک اور طرح سے دیکھے گا، کہے گا اس سمندر سے کیا کیا مثلا میں درس حاصل کر سکتا ہوں، ریئلٹی کی کیا کیا چیزیں اس سے ڈسکلوز ہو سکتی ہیں. تو ہر ایک کا دیکھنے کا انداز. تو اس نے ہسٹری آف گاڈ میں لکھا کہ انسانوں کا خدا کو دیکھنے کا انداز چینج ہوتا رہا ہے، انسانوں نے خدا کو مختلف انداز میں دیکھا ہے. تو اس نے آخر میں جا کے ثابت کیا کہ بھئی حضرت ابراہیم کے بعد سے انسان ایک خدا کا ماننے والا بن گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں امپروومنٹ آ رہی ہے. یعنی اب یہ خطرناک بات کہاں پر ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا باہر ہے یا نہیں ہے یہ نہیں معلوم، باہر کوئی خدا ہے یا نہیں ہے اور وہ جو باہر خدا ہے وہ کیسا ہے. انسانوں کے ذہن میں بہرحال کچھ افکار گھوم رہے ہیں کئی ہزار سال سے، ان کے اندر آہستہ آہستہ کچھ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں. پہلے بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، پھر وہ بات اتنی بیوقوفانہ تھی کہ انہوں نے کہا بھئی یہ تو بہت ہی بیوقوفانہ ہے، پھر بہت سارے خداؤں کو نہ مان لو، دو چار خداؤں کو مان لو. دو خداؤں پر آ گئے، مثلا ایک اہریمن اور ایک یزنا، ایک برائی کا خدا ایک اچھائی کا خدا. پھر دیکھا کہ نہیں یہ بات بھی خراب ہے، ادھر لاجک میں نہیں آ رہی، اب ایک خدا کو مانتے ہیں. پھر ایک خدا کو مثلا اس نے کہا کہ ایک خدا کو ماننا شروع کیا، تو پھر اس کے بعد اس کے اندر فلسفیکل ڈیپتھ آتی رہی کہ وہ ایک خدا کیسا خدا ہے. تو اس نے کہا کہ جب پہلی دفعہ ایک خدا کا تصور آیا تو بڑا سمپل تھا، بعد میں اس کے اندر پیچیدگی آنے لگی، اور اب جو ایک خدا کا تصور ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، کرسچینٹی اس طرح سوچتی ہے، مسلمان اس طرح سوچتے ہیں. یہ طرز تفکر کیا کہہ رہا ہے، یہ طرز فکر کہہ رہا ہے خدا باہر ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، انسان خدا کو مختلف طرح سے دیکھتے ہیں. آج کل جو خدا کے اوپر بات کی جائے گی وہ اس دو تین انداز میں کی جائے گی. ایک انداز کیا ہوا، ہے یا نہیں ہے بحث کی کیا ضرورت. دوسرا انداز کیا ہوا، اگر مثال کے طور پر ہے یا نہیں ہے ثابت نہیں ہو سکتا، ہے یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہے شک. تیسرا انداز کیا ہوا، یہ خدا انسانوں کے ذہن نے بنایا ہے، چیزوں کو دیکھتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی خدا پہ ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو ریفائن کرتے رہتے ہیں، اس کانسیپٹ کو ریفائن کرتے 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 اب اس خدا پہ پہنچ گئے جو مثلا قرآن میں ہے یا مسلمانوں کے افکار میں ہے. تو یہ مختلف آئیڈیاز ہیں قرآن کے اوپر. اب مجھے ٹرمنالوجی آپ کو ایکسپلین کرنی, وہ میں ایکسپلین کروں گا آپ کو, جو میں پہلے میں نے کہا ایک جگہ کہہ دی تھی تو پھر میں غلطی سے پھنس گیا تھا اس میں, یعنی لوگوں نے غلط سمجھا تھا اس کو. بھارت یعنی پیچھے کی شاید جگہ بھی تھوڑی سی مشکل ہے, ایک دفعہ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائے گا. درود بھیج محمد والے بردی کا درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا وہ جو ٹرمنالوجی میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا اس کو پلورلزم کہتے ہیں. پلورلزم, پلورل کیا ہے؟ سنگولر کے مقابلے میں, صحیح ہے, جمع, کئی, متعدد. پلورلزم کیا ہے؟ ایک پولیٹیکل پلورلزم ہے. وہ کیا ہے؟ سارے سیاسی افکار صحیح ہیں. اس کی یعنی اس کی مین فکر کیا ہے؟ مین فکر یہ ہے تم ایک بات کہتے ہو یہ بھی صحیح ہے, وہ یہ کہتا ہے وہ بھی صحیح ہے, تیسرا کچھ اور کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے, باہر کیا صحیح ہے اس سے گفتگو مت کرو. لوگ جو کہہ رہے ہیں ہر کوئی اپنے طور پر صحیح کہہ رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پلورلزم. پلورلزم بس پلورلزم کا مین کانسیپٹ کیا ہے؟ ہر ایک آدمی اپنے مائنڈ کے حساب سے صحیح کہہ رہا ہوتا ہے, صحیح ہے. باہر کی گفتگو مت کیا کرو, باہر کی گفتگو مت چھیڑو. ہر ایک آدمی کا اپنا ذہن ہے, اس کے حساب سے وہ صحیح کہہ رہا ہے. اچھا بعض جگہ پہ یہ بات اچھی بھی لگے گی. وہ کیسے اچھی لگے گی؟ مثلا ایک آدمی, ایک بچہ آپ کے سامنے آیا, اس نے ایک گاڑی دیکھی, کہنے لگا اتنی بڑی گاڑی. اچھا آج تک اس نے ساری بےچارے ڈنکیز دیکھی تھیں, پہلی دفعہ زندگی میں بڑی گاڑی دیکھی, تو وہ ڈنگی کے مقابلے میں کہہ رہا اتنی بڑی گاڑی. اب آپ کو پتا ہے ایک لیموزین بھی ہوتی ہے اتنی بڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے دل میں سوچا یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے, کیوں اس نے دیکھی اتنی سی دیکھی. اب یہ تو ظاہر یہی کہے گا نا, اب اس کی اور بھونڈی مثال پیسوں کے معاملے میں. آپ مثلا کروڑوں میں کھیل چکے ہیں, آپ کے سامنے ایک آدمی ہے بےچارے زندگی میں ایک لاکھ کبھی ہاتھ میں نہیں اٹھائے تھے, اس نے آپ کے ہاتھ میں 50 لاکھ دے رہی, اس نے کہا اوہ اتنی دولت. اب آپ کے اندر 50 لاکھ میں آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا؟ آپ نے کہا بھائی یہ دولت نہیں ہے, لیکن ہاں تمہارے لیے تو صحیح ہے, تم نے پیسے نہیں دیکھے ہیں تمہارے لیے صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ کچھ جگہوں پر یہ بات صحیح ہے کہ انسان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس مائنڈ سیٹ کے اندر رہتے ہوئے کچھ چیزوں کے اوپر یہ کمنٹ کیے جا سکتے ہیں, لیکن کیا ایبسولوٹ ریئلٹی اس پر بھی یہ کام ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک بچہ آیا کہہ رہا ہے آج دن ہے, اس وقت دن ہو رہا ہے, ایک دوسرا آیا کہہ رہا ہے رات ہے, کیا یہ بھی دونوں بھی صحیح ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دونوں کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز صحیح ہے؟ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مثلا مجھے یہ رنگ اچھا لگا ہے, آپ کو بلو کلر اچھا لگا, آپ کے مائنڈ سیٹ میں بلو صحیح ہے, میرے مائنڈ سیٹ میں یہ صحیح ہے. یہ کلرز میں تو بات چل جائے گی, سائز میں بھی چل جائے گی. کسی نے بڑا دیکھا نہ ہو اس کے لیے اتنا بڑا اچھا ہے, بہت بڑا ہے. کسی نے اتنی دولت نہ دیکھی اس کے لیے اتنی دولت اچھی, کسی نے وہ بیوٹی نہ دیکھی اس کے لیے اتنی بیوٹی صحیح ہے. یہ ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن کیا ایبسولوٹ ریالٹی بھی کوئی ہوتی ہے چیز یا نہیں ہوتی؟ باہر کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ مطلب ابھی ایک بچہ ہے کہ دن ہے, دوسرا کہ رات ہے, ہم کہیں دونوں کے مائنڈ سیٹ میں یہی صحیح ہے, ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے. بس پلورلزم بعض جگہوں پہ صحیح ہے, بعض جگہوں پہ غلط ہے. بعض جگہوں پہ پلورلزم صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے کھانے کے اوپر 4 ڈش رکھی ہیں ایک دعوت کے اندر, آپ نے لوگوں کو بلایا, 100 میں سے 70 لوگ ایک ڈش پہ چلے گئے, کیا یہ غلط ہے؟ جو 30 لوگ باقی پہ گئے وہ غلط ہیں؟ نہیں, آپ کہتے ہیں غلط صحیح کا معاملہ نہیں ہے, لوگوں کی پسند نہ پسند ہے, جس کو جو ڈش پسند آئی چلا گیا, کباڑا تو میزبان کا ہوا, ایک دن میں زیادہ چلے گئے, بعد میں بےزتی ہو رہی کہ یہ خالی پڑ گئی. تو یہ آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, پسند ناپسند کا معاملہ ہے, لیکن کیا میتھمیٹیکل فارمولاز میں بھی یہی ہے؟ مثلا میں کہہ رہا ہوں 2+2=4 ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے 2+2=5 ہے, اب میں کہوں پلورلزم, میتھمیٹیکل پلورلزم, کیا کوئی قبول کرے گا؟ ظاہر ہے آپ یہاں پلورلزم قبول نہیں کریں گے, آپ کہیں گے نہیں بھائی میتھمیٹکس ایک ایبسولوٹ ریئلٹی ہے, اس ایبسولوٹ ریئلٹی کے اندر دو افکار کی گنجائش نہیں ہے, یا یہ ہے یا وہ ہے. بس اگر کوئی آرگومنٹ دیتا ہے تو آپ یہ آرگومنٹ یہ نہیں کہتے اس کے مائنڈ فریم میں یہ آرگومنٹ صحیح ہے, نہیں نہیں آپ یہ نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں آرگومنٹ وہ آرگومنٹ صحیح ہے جو ریئلٹی تک لے کر جائے. اگر ایک آدمی بہت اچھا آرگومنٹ بنائے, 5 صفحے دلائل دے اس بات کے اوپر کہ 2+2=5 ہے, اینڈ میں آپ کیا کہیں گے پلورلزم کے تحت یہ صحیح ہے؟ نہیں, آپ کہیں گے اس نے آرگومنٹ کتنا ہی اچھا کیوں نہ دیا ہو, ریزلٹ خراب ہے, اس کی دلائل بھی سب کے سب غلط ہیں. یہاں پہ کوئی سائنسدان پلورلزم ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ہاں, احترام کو قبول کرے گا کہ بھائی دو اور دو پانچ اگر کوئی کہہ رہا ہے, بات کتنی بکواس ہو, بات کتنی احمقانہ کیوں نہ ہو, لیکن میں اس کی انٹلیکچوئل ایکسیلنس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. آدمی عقل مند ہے, ہاں بات ٹھیک ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, بات غلط کہہ رہا ہے, یہ میرا نظریہ ہے, لیکن عزت و احترام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ بات سمجھی جا سکتی ہے, وہ بھی اس صورت میں کہ سامنے والا دھوکہ فریب نہ کر رہا ہوں. ممکن ہے کوئی دھوکہ فریب کر رہا ہو تو پھر اس کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے. مثلا ایک آدمی آئے اور کہے کہ میں تمہیں دنیا کا سب سے بڑا گھر بیچنے کو تیار ہوں. کہہ رہا کتنے میں؟ ایک کروڑ میں. اب جو لا کے دے گا جھونپڑا بیچ دیا. اس نے پوچھا بھائی ایک کروڑ روپے میں جھونپڑا کہنا نا, میرے لیے تو یہی دنیا کا سب سے بڑا گھر ہے. میں تو میرا جو سب سے اچھا گھر ہے وہ یہی ہے دنیا کا, اور میں کہاں سے لاؤں؟ تو اب یہاں پر بھی آپ پلورلزم ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں بھائی تمہارے لیے اچھا ہوگا, میرے لیے تو جھونپڑا ہی ہے, میں ایک کروڑ روپے اس کے نہیں دے سکتا. بہت ساری جگہیں آپ اور میں پلورلزم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ ایبسولوٹ ریئلٹی بیچ میں. آرگومنٹ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, ایبسولوٹ ریئلٹی کی وجہ سے آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے. اب سوال یہاں پر ہے, کیا دین میں پلورلزم ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ مثلا ایک آدمی کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں. کیوں؟ میرا بابا مسلمان تھا. کہتے ہیں ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے. ایک اور آدمی آیا کہنے کا میں کرسچن ہوں. کیوں؟ میرا بابا کرسچن تھا. اب ہم کہہ کہ ریلیجیس پلورلزم کے تحت یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے. بعد میں ایک سوال کرنا پڑے گا, بالآخر آخری نبی کوئی آیا ہے یا نہیں آیا؟ کیا اس میں بھی پلورلزم لایا جائے گا؟ قائد اعظم کا قد 6 فٹ تھا, کیا اس میں پلورلزم لایا جائے گا؟ ایک آدمی کا 5.5 نام کہیں گے اس کے مائنڈ سیٹ میں ٹھیک ہے, ظاہر کہ نہیں ہے. وہ یا 6 فٹ کے تھے مثلا یا نہیں تھے, کم تھے زیادہ تھے, کچھ تو ہوگا بالآخر. اس میں آپ پلورلزم سیٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا ریلیجن میں پلورلزم سیٹ کیا جائے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں. ہاں ممکن ہے بعض چیزوں کے اندر حسب ذائقہ ہم پلورلزم کو ایکسیپٹ کر لیں, بعض چیزوں کے اندر جہاں مثال کے طور پر یہ گراؤنڈ موجود ہے کہ کئی افکار و خیالات کو قبول کیا جائے, وہاں قبول کر لیا جائے. مثال کے طور پر اب میں ایسے ہی بولتا آج کل سوچتا ہوں بولتا بولنا چاہیے. مثلاً اب کوئی ایک آدمی اڑ جائے, اب خطرناک جملہ بول رہا ہوں, اس کو لوگ پکڑیں گے بعد, ٹھیک ہے, لیکن میں بول اس لیے رہا ہوں کہ کیا مصیبت ہے. مثلاً ایک آدمی اڑ جائے کہ ساری دنیا ایک مرض تقلید کی تقلید کرے, ضروری ہے؟ کوئی ضرورت ہے اس؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ احمقانہ لڑائی کیوں ہے ان لوگوں کے اندر. سب اس کی تقلید کریں جس کی میں تقلید کر رہا ہوں, کوئی ضرورت ہے کیا؟ ثابت کے یعنی کوئی واجب ہوا ہے میرے لیے کہ میں ثابت کروں کہ جس کی میں تقلید کر رہا ہوں اس کی سب تقلید کریں؟ بھائی خدا نے اختیار دیا ہے, ہر آدمی کو اختیار ملا ہے اپنے ذہن سے یہ طے کرے کہ اس وقت دنیا کے اندر علوم اہل بیت اطہار کا سب سے اچھا جاننے والا کون ہے. اس کے دماغ میں جو آ جائے دلائل کے تحت اس کی تقلید کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اب میں کہوں کہ نہیں سب میری دلیل کے اوپر چلیں, جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کی تقلید کریں, نہیں ہو سکتا یہ. اگر کروا بھی لیں گے تو غلط ہے, اگر کرواتے ہیں بھی تو غلط ہے. تو یہاں پر کیا ہے, یہ وہ جگہ جہاں میں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کائنات کے اندر ایک ہی ہوگا شاید سب سے اوپر, لیکن خدا نے ہمیں اس ایک کو ڈھونڈنے پر موظف نہیں کیا. اس نے ہم سے یہ کہا تم اپنے طور پر کوشش کرو, تم جہاں پہنچ جاؤ اس کی تقلید کر لو, اس کو میں نے تم سے قبول کر لیا, اس سے زیادہ اس نے قبول نہیں کیا. بہرحال میں نے سوچا, میرے دماغ میں آیا کہ یہ موضوع بھی لوگوں کے اندر اتنا زیادہ مشکل بن جاتا ہے بعض اوقات. اب تو خدا کا شکر ہے تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا ہے, اب تو اتنا ٹھنڈا پڑ گیا کہ میں نے کہہ بھی دیا, ورنہ اگر شاید آج سے 10-12 سال پہلے میں کہیں بولتا تو شاید واپس جانا میرے لیے مشکل پڑ جاتا. دونوں طرف والے کوٹ رہے ہوتے, کیونکہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ مطلب میرے حق میں بھی تو گئی, تو وہ کہتے نہیں ہمیشہ میرے خلاف گئی, تو وہ بعد میں اس کے اوپر پکڑتے ہیں کہ نہیں ہمیشہ میرے خلاف گئی. نہیں بھائی, تو یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا نے ایکسیپٹ کیا, ٹھیک ہے اپنی دماغ کو لڑاؤ, جس کو عالم سمجھتے ہو اس کی تقلید کر لو. لیکن کیا نبی کا معاملہ بھی ایسا ہی؟ آخری نبی جس کو اپنے عقل لڑاؤ, جو تمہیں آخری نبی سمجھ میں آئے اس کی قبول کر لو اور پھر وہی صحیح ہو جائے گا؟ نہیں, پھر وہ صحیح نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر خدا نے مجھے ذمہ داری دی کہ میں نبوت کو دیکھوں اور میں نے چڑیا کے اڑنے سے اندازہ لگا لیا یہ آدمی نبی ہے, اب خدا پکڑ لے گا کہ بھائی ایک چڑیا اڑی تھی, کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آدمی نبی ہے؟ دلیل چاہیے تمہارے پاس, تمہارے پاس استدلال ہونا چاہیے. تم کہہ رہے ہو آخری نبی فلاں ہے, کیسے تمہیں ثابت ہوا آخری نبی فلاں؟ یہاں پر خدا پکڑے گا, دلیل چاہیے اس کو. جتنی دلیل وہ مانگتا ہے اتنی دلیل آپ کو دینی ہے, آخر میں اب آپ کو نتیجہ دیکھنا پڑے گا. حتیٰ اس میں بھی ایک اور جملہ ہے, جتنی زیادہ آپ اپنی عقلی توانائی استعمال کریں, سنسیئرلی آپ استعمال کریں, آپ کی اپنی توانائی میں نہیں آ پایا, بہت کوشش کی آپ نے, آپ کا دماغ فٹ ہو گیا اس بات کے اوپر کہ نہیں بھائی حضرت عیسیٰ آخری نبی. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسا ہو, بیچارے نے بہت جستجو کی, آگے پیچھے ہوا, نہیں سمجھ پایا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے, ان کے بعد بھی انبیاء آئے ہیں. نہیں اگر ایسا ہو پایا خدا جہنم میں ڈال دے گا اسے. ہاں ہم کہہ رہے ہیں جنت کے گھنے باغوں میں نہ ڈالے تو جہنم کی گہرائیوں میں بھی نہیں ڈالے گا. جنت کے شاید باغوں میں نہ ڈالے جو مثلا جزائے مومنین کے لیے, لیکن جہنم کی وادیوں میں ڈال دے جو جزائے کافرین کی, نہیں پھر یہ کافر نہیں ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جانتے بوجھتے کسی حقیقت کا انکار کرنے والا. اس نے اپنی عقل استعمال کی ہے, جتنا سمجھ سکتا تھا اتنے اوپر عمل کیا ہے. کافر نہیں ہے یہ. کافر کون ہوتا ہے؟ جانتا ہے نبی اکرم اللہ کے آخری نبی ہیں پھر بھی نہیں مانتا, یہ کافر ہے. اس کو حق کر کے اس کا جہنم کو آخری وادیوں کے اندر ڈال دیا جائے. بس بہت ساری چیزیں آج کل کے زمانے میں جو اس ٹاپک میں آ رہی ہیں ان کے اوپر ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب تک کیا بات ہوئی؟ ایک دو باتیں تو سائڈ میں ہوئی جن کا مین بحث سے تعلق نہیں تھا. پلورلزم کے اوپر کہ پلورلزم کہاں پر صحیح ہے کہاں پر غلط ہے. ایک بات اور سائڈ میں ہو گئی کہ اس مسئلے کے اوپر ایک دوسرے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم بھی اس کی تقلید کرو جس کی میں تقلید کر رہا ہوں. اصلی بحث کہاں تھی؟ اصلی بحث یہ تھی کہ توحید پر ایک مسلمان معاشرے میں گفتگو کی جائے یا نہ کی جائے. ہم نے عرض کیا دو پہلو ہیں توحید کے, ایک نظریاتی پہلو ہے ایک عملی پہلو ہے. نظریاتی پہلو دو اسباب دے رہا ہے جس کی وجہ سے گفتگو ہونی چاہیے. کیا اسباب؟ ممکن ہے توحید ہو اجدادی ہو بغیر سوچے سمجھے جس سے گفتگو ہونی چاہیے. ممکن ہے کہ دلائل نئے دلائل آئے ہوں رد کے لیے, تو اب توحید پہ گفتگو کرنا ضروری ہے تاکہ وہ جو رد کے نئے دلائل آئے ہیں کسی نے اس کو توڑنے کے لیے نئے دلائل دیے ان کا بھی تھوڑا سا مطالعہ ہو جائے. پھر عمل کے اندر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ممکن ہے لوگ ماننے والے ہوں لیکن عمل کے اندر عمل کرنے والے نہ ہوں. پھر جب بات ہوئی کہ تھیوریٹیکل توحید مثلا نظریاتی توحید, تو ہم نے عرض کیا کہ آج کل نظریاتی توحید میں اس طرح نہیں کیا جاتا کہ کہیں خدا نہیں ہے, بلکہ دو تین انداز استعمال کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ہو یا نہ ہو فرق کیا پڑتا ہے. ایک انداز یہ ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو ثابت ہونے کے قابل نہیں ہے. ایک انداز یہ ہے کہ جو مانتا ہو وہ بھی صحیح ہے جو نہیں مانتا وہ بھی صحیح ہے. اس کو پلورلزم کہا گیا. ہم نے کہا پلورلزم یہ قبول نہیں ہے ریلیجن کے اندر, دین کے اندر قبول نہیں ہے. اچھا اب اگر دلیل کے طور پر کوئی دلیل دی جائے توحید کے اوپر عوام کے ذہن میں بھی آسانی سے آ جائے تو کون سی دلیل دی جاتی ہے؟ صحیح دلائل تو بہت ہیں. فلسفیوں کے پاس اپنے دلائل ہیں, اہل عرفان کے پاس اپنے دلائل ہیں, ممکن ہے درویش ٹائپ کے لوگ ہوں قلندر ٹائپ کے لوگ ہوں ان کے پاس اپنے پاس کوئی دلائل ہوں. ایک عام دلیل سی دی جائے جو عوام کے ذہن میں اچھی طرح آ جائے قبول کرنے کے قابل ہو جائے سمجھ میں بھی آئے. مثلا ابھی ایسے عرض کر رہا ہوں مثلا فلسفے کے اندر کہتے ہیں برہان صدیقین اور اس کو لگے رہو ثابت کرتے رہو اس میں. ٹھیک ہے ثابت تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن سمجھنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. یا مثلا ایک برہان ہے جس کے اندر ہم دور اور تسلسل کو باطل ثابت کر کے خدا کو ثابت کر دیتے ہیں اور دور اور تسلسل کو باطل ثابت کرو. میں کئی دفعہ یہ کام کر چکا ہوں کلاسز کے اندر. وہ ایک مصیبت بچوں کو ثابت کرنا مسئلہ بن جاتا ہے. عام ترین دلیل کیا ہے بہت ریگولر سمجھ میں آ جائے. جو ریگولر ترین دلیل ہے بہت آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے وہ نظم کے ذریعے سے دی جاتی ہے, نظم و ضبط کے ذریعے سے. نظم و ضبط کیا ہے؟ دلیل یہ کہہ رہی ہے اس کا ایک مقدمہ ہے, پہلے مقدمہ تو عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر اصل دلیل. اصل مقدمہ یہ ہے اس کا کہ اتفاقاً کوئی چیز پیچیدہ نظم تک نہیں پہنچ سکتی. نظم کسے کہتے ہیں؟ آرگنائزیشن. اگر ایک جگہ کمپلیکیٹڈ آرگنائزیشن دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ جائیں گے اتفاق سے نہیں ہوا. اگر آپ کمپلیکیٹڈ آرگنائزیشن دیکھ رہے ہیں, کمپلیکیٹڈ آرگنائزیشن میں تھوڑا سا موٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں ایک جگہ آرگنائزیشن ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا کوئی ہدف ہے اس کا کوئی مقصد ہے. اگر کوئی ایسی نظم و ضبط نظر آ رہا ہے آپ کو, ایسا نظم و ضبط نظر آ رہا ہے جس کا ہدف و مقصد ہو, تو یہ کام اتفاق سے حاصل نہیں ہوگا. اچھا آپ دیکھیے اس کی مثال کیا ہے. مثلا آپ تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نظم و ضبط سے بیٹھے ہیں یا بے نظم؟ بھائی کم سے کم ابھی تو ماننا پڑے گا کہ ابھی تو فی الحال بے نظم بیٹھے, ٹھیک ہے نا, بے نظم بیٹھے, کیونکہ آپ سے کہا بھی نہیں گیا کہ آپ نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھے. اچھا اگر ذرا اپنے ذہن کو استعمال کیجیے, ہم یہ ساری دیواریں اٹھا لیں اچانک, اب اگر کوئی باہر سے آپ کو دیکھے, اب آپ بے نظم بیٹھے ہیں یا با نظم بیٹھے ہیں؟ اب باہر کے مقابلے میں آپ منظم بیٹھے ہیں. کیوں؟ آپ سب کے سب ایک جہت کے اوپر بیٹھے ہوئے. اگر آپ دیواروں کے اندر یوں کر کے دیکھیں گے نا, ابھی بے نظم نظر آئیں گے. کیوں؟ مثلا کوئی کیسے بیٹھا ہے, کوئی کیسے بیٹھا ہے, کوئی ادھر کو ہے, کوئی ادھر کو ہے, کسی کا پاؤں یوں, کسی کا پاؤں یوں, صحیح ہے, کہا بھی نہیں گیا تھا. لیکن اگر دیواریں اٹھا لیں اور باہر کے مقابلے میں دیکھیں, آپ منظم بیٹھے ہوئے, صحیح ہے. اچھا اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چوراہے پر بہت سارے لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, 100,000 آدمی آ جا رہے تھے اور اچانک یوں کر کے منظم ہو گئے؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نظم و ضبط حاصل ہو جائے با ہدف با مقصد بغیر کسی وجہ کے اتفاقاً حادثتاً نظم و ضبط حاصل ہو جائے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. جیسے آپ نظم و ضبط دیکھتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں کوئی ہدف ہے, کوئی مقصد ہے, ہدف میں مقصد ہے, پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ استعمال ہوا ہے. اب میں ایسی مثلا عرض کر رہا ہوں, مثلا فرض کریں بال کسی کے بڑھے میں ہوں, صحیح, بہت بڑے میں بال بڑے اڑ جل یوں ہوا میں اچھل رہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بالوں کو ہی دیکھے, بال یوں ہوا میں الجھ رہے ہیں بکھرے ہوئے, سمجھ جائے گا یار یہ ایسی ہو گیا, شاید بائک پہ گیا ہوگا, شاید کہیں ہوا چلی ہوگی, اس کے بعد یوں ہو گئے. اچھا ایک کنگھی بنی ہوئی ہے بڑے نفیس طریقے سے یوں سیٹ ہوئے ہیں بالکل, یہ بھی ہوا اڑنے سے ہو سکتا, یہ بھی بائک پہ بیٹھنے سے ہوں گے؟ اب آپ کہہ لیں آپ یہ بائک پہ نہیں ہوں گے, ورنہ ہوتے تو ساری قوم بائک پہ بیٹھ رہی ہوتی, کنگیاں توڑ دیتی. یہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ بے نظم چیز اتفاق سے بنتی ہے, با نظم چیز اتفاق سے نہیں بنتی, خاص کر اگر ایک سے زیادہ چیزیں انوالو ہو جائیں. ایک دفعہ ہو سکتا ہے اتفاقاً کوئی ایک پیس, مثال کے طور پر لکڑی کا ایک پیس گرا درخت سے سیدھا زمین میں دھسا اور سیدھا کھڑا ہو گیا, ایک پیس اتفاق سے یوں ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ کے کہیں گے بھائی واہ عجیب ہوا, یوں ٹوٹ کے گرا, یوں سیدھا لگ گیا, ایسا جیسے اتفاق سے ہو گیا. اچھا آپ یوں سوچیں پانچ لکڑیاں ایک وقت میں گنی, ٹوٹ کے گنی اور ٹرائنگل بن گیا اوپر ہوا میں, اب یہ بھی ہوگا کیا؟ ہم کہتے ہیں نہیں, اب ایک پیس میں تو ایکسپٹڈ ہے, اگر دو کر لیے اب ذرا مشکل ہے. مثلا پانچ لکڑیاں اتنی ہو جائیں آسمان سے گرے, ایک دو تین چار پانچ لگا فینس بن گیا, کہیں گے نہیں اب یہ ذرا مشکل ہے, یہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو نظم جیسے تعداد بڑھ جائے اور مشکل ہو جاتا ہے اس کا قبول کرنا. دنیا میں جو پیسز ہیں یہ کتنے ہیں؟ بلینز, بلینز تو انسان ہیں, ٹریلینز, ٹریلینز سے بھی زیادہ. اگر ہم دنیا کی مخلوقات کو ڈھونڈنے پہ چلے جائیں تو میری اور آپ کی باڈی کے اندر ٹریلینز ہیں, لیونگ ٹریلینز میری اور آپ کی باڈی کے اندر گھوم رہے ہیں, صحیح ہے. ان سب کو ایک نظم ملا ہوا ہے, کیا یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر آ کر انسان سمجھ جاتا ہے کہ نہیں یہ کام اتفاق سے نہیں ہو. پہلے کا انسان بہت سادہ تھا بےچارا, وہ دیکھتا تھا کہتا تھا دیکھو بھائی یہاں نظم و ضبط ہے. کیا نظم و ضبط ہے؟ یہ ناک دیکھ رہے ہو, اگر یہاں نہ ہوتی یہاں ہوتی پھر کیا ہوتا؟ تو بہت بڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھا معاملہ, ٹھیک ہے. پہلے ہم لوگ سادگی میں اعضا کا نظم و ضبط دیکھتے تھے, مثلا یہ آپ کی کوہنی یوں مڑ رہی ہے, اگر اندر مڑتی تو کیا ہوتا, صحیح ہے. پہلے ہم لوگ اعضا کا نظم و ضبط دیکھتے تھے, اب ہماری نالج بڑھ گئی ہے, ہمیں پتا ہے ہر ایک عضو کے پیچھے مائکرو سسٹمز لگے ہوئے ہیں, بالکل ایسے جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ 1960s میں جو دنیا کے تمام کمپیوٹرز کی پروسیسنگ کی کیپیبلٹی تھی, ایبلٹی تھی, آج ایک چھوٹے سے موبائل کے اندر اس سے زیادہ ہے. 1960s میں دنیا کے سارے کمپیوٹرز کے اندر جتنی پروسیسنگ کی ایبیلیٹی تھی, آج ایک چھوٹے سے موبائل فون کے اندر اس سارے کے جمع سے زیادہ ایبیلیٹی ایک چھوٹے سے موبائل فون کے اندر ہے. صحیح ہے. تو پہلے ہم سادگی سے دیکھتے تھے چیزوں کو, اب ہمیں پتا ہے اس کے اندر مائکرو سسٹم ہے, مائکرو سسٹمز ہیں. مثلاً پہلے ہم دیکھتے تھے ایک انسان ہے, اس کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں, پھر ہماری گہرائی آئی, ہم نے کہا نہیں, ہاتھ پاؤں کے اندر آرگنز بھی ہیں. مثلاً کچھ تو ہاتھ پاؤں سامنے نظر آ رہے ہیں, کچھ اس کے اندر دل ہے, پھیپھڑا ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ آرگنز ہیں. تو ہم کہتے تھے دیکھو دل کا کام دیکھو کتنا پیچیدہ ہے, دل کا کام خون یہاں سے لا رہا ہے وہاں جا رہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کیا؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ دل کے اندر دیکھو اس کے مائکرو سسٹمز دیکھو کتنے لگے ہوئے ہیں. تو میری اور آپ کی باڈی کے اندر مائکرو سسٹمز لگے ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں مائکرو سسٹمز ایک ایک باڈی کے اندر کام کر رہے ہیں. آیا یہ سارے کے سارے اتفاق سے منظم ہوئے ہیں؟ اتفاق سے نہیں ہو پائیں گے. ایک میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس نے بہت خوبصورت کام کیا. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو آپ پیسز دے دیتے ہیں, پانچ بلاک دے دیا آپ نے, آپ نے کہا کہ بیٹا ایک بلاک لگاؤ, اس کے اوپر اے ہے, دوسرے پہ بی سی ڈی ای, پانچ بلاک ان کو لائن میں لے آؤ. اب بچہ پتا نہیں اے کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, وہ کبھی ایسے لگا دیتا ہے کہ اے ادھر چلا گیا بی ادھر چلا گیا, کبھی پتا چلا کہ بی نیچے ہے سی اوپر, ایک ڈراما ہو رہا ہے مختلف طرح سے نا. اب کیا ہے کہ ایک دفعہ اس نے سارے بلاک بالکل صحیح لگا دیے, نیچے اے وہ بھی اسی رخ پر, بی اسی رخ پر, سی ڈی ای سب اسی رخ کے اوپر. یہ تو سمپل کام ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, آپ نے اسے کوئی ایسا کام دینا ہوتا ہے کہ اس کو پہلا بلاک رکھنے سے پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ جب میں پانچواں رکھوں گا تو وہ صحیح بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا, یہ آپ کو پہلے سے سوچنا ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے پہلا بلاک تو رکھ لیا, پانچواں بھی بالکل ایسا ہی ہے, وہ بھی رکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ پانچواں کہیں اور کام آئے گا چوتھے کے بعد. اب بچے کو یہ صلاحیت استعمال کرنی ہوتی ہے کہ میں پہلے بلاک میں وہ ون والا رکھوں یا فائیو والا رکھوں. ون بھی بالکل وہی ہے جیسے فائیو ہے, لیکن فائیو میں کوئی ایک چھوٹی سی ایسی چیز ہے جو فور کے بعد کام آنی ہے. صحیح ہے. اب اگر کوئی بچہ پانچ چوتھا بلاک رکھ دے اور پانچویں کو اس وقت تک اس نے استعمال نہ کیا ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو لاجک پتہ چل گئی, ورنہ اس نے پہلا کیوں رکھا نیچے, فائیو پہلے رکھ دیتا وہ. اس کی کمپلیکیشن یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو سیلز ہیں, ایک ایک سیل کے اندر بعض اوقات لاکھوں اعضاء کام کر رہے ہیں, ایک ایک باڈی کے اندر کروڑوں سیل, ایک ایک سیل کے اندر لاکھوں اعضاء, جس کو میں اعضاء کہہ رہا ہوں, کام کر رہے ہیں, اور وہ ایسے پیسز سے جڑے ہوئے ہیں جو اگر کوئی اکٹھے نہ بنائے تو وہ پیسز آ ہی نہیں سکتے تھے. میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں, ہماری باڈی کے اندر جو سیلز ہیں ان کے اندر ایک موٹر ٹائپ کی چیز کام کر رہی ہے جو ان سیلز کو موو کر رہی ہوتی ہے. وہ موٹر خود مثلا تقریباً 20 پیسز سے مل کر بنی ہے. اب مثال کے طور پر سوچیں, آپ کے سامنے ایک موٹر ہے, اس میں ایک گراری والا حصہ ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک اور گراری چڑھتی ہے, ایک اور گراری چڑھتی ہے کہ جب آپ یہاں سے اس کو یوں ہلائیں تو وہ وہاں سے اتنی بڑی مشین یوں یوں ہلنا شروع ہو جائے. دیکھیں آپ نے قدیم زمانے میں سلائی کی مشین جو آتی تھی, سلائی کی مشین میں آپ ہاتھ کو یوں روٹیٹ کرتے تھے, یوں یوں گھماتے تھے, اور سوئی جو تھی وہ یوں 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 گھومتی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ اوپر نیچے اسٹرائک کر رہی ہوتی تھی. اب پورا میکینزم چاہیے نا آپ کو کہ آپ یوں یوں گھمائیں اور سوئی یوں یوں کرے, ٹھیک ہے. آپ اگر یہ سسٹم جان بوجھ کر سوچے سمجھے نہ بنائیں تو کیسے بنے گا؟ یہ ہماری باڈی کے اندر ایسے کروڑوں سسٹم بنے ہوئے ہیں جن میں ایک بھی پیس اگر غلط جگہ لگا کام نہیں ہونا چاہیے تھا. مائکرو سسٹم میں کام نہیں ہونا چاہیے تھا. مائکرو سسٹم میں کیا, یعنی کروڑ سسٹم اندر کام کر رہے ہیں اور ہر کروڑ سسٹم میں سے ہر ایک کے اندر وہ پیچیدگی ہے کہ اگر اس کا یہ پیس غلط جگہ پہ لگ گیا تو اس کولیپس کر جائے گا, وہ کام ہی نہیں کرے گا. اب سوال یہ کیا یہ اتفاق سے ہے؟ اور خوبصورتی یہ ہے کہ میں اور آپ ان سسٹم کو جانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے میں اس نہ جاننے کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب گرمی آئی, آگے سردی آنی ہے, سردی کے آخری ایام آ گئے, ذہن کہہ رہا ہے اب گرمی کے آخری ایام ہے, سردی آنے والی ہے تو سردی کے لیے کچھ چیزیں بچا کے رکھ لو. صحیح. تو میں نے سردی کے لیے کچھ چیزیں ذخیرہ کر لیا, کیوں, مجھے پتا ہے آگے سردی آنے والی ہے. صحیح. اب اگر میں نے سردی کے لیے کچھ چیزیں بچائیں تو یہ میری عقل کے اوپر دلیل ہے، یہ ممکن ہے خدا کے ہونے پر دلیل نہ ہو. لیکن اگر میرے جسم نے آنے والی سردی کے لیے کچھ ایسی چیزیں بچا کر رکھنی جن کا مجھے بھی نہیں پتا، اور جب سردی آئے گی اور میرا باڈی اس کو استعمال کر لے گی، اب یہ کس کے شعور پہ دلیل ہے؟ میں تو جانتا ہی نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کیا ہے، تو سوال یہ کہ میں جانتا ہوتا تو کرتا نا، میں جانتا ہی نہیں ہوں تو میں کروں گا کیسے؟ سمجھ رہے بات کو؟ باڈی کے اندر کروڑوں ایسے پیسز ہیں جن میں دو کی جگہ چینج ہو جائے کام نہیں کریں گے. اچھا کیا میں جانتا ہوں ان پیسز کو؟ نہیں. جب تک میں نے وہ ڈاکومنٹری دیکھی تھی میں بھی نہیں جانتا تھا، تو کیا میں نے بٹھایا انہوں؟ پھر کس نے بٹھایا؟ اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں یہ خود سے بیٹھے ہیں. چلیے ایک بیٹھے گا خود سے، اتفاقاً 20-20 اعضا کروڑوں کی تعداد میں سب خود سے بیٹھ گئے، کروڑوں کی تعداد میں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آسمان کے اوپر سے کوئی زمین کے نیچے موجود گھروں کو دیکھے، زمین کے اوپر بنے ہوئے گھروں کو دیکھے جو کروڑوں ہیں، اور اس کے بعد سوچے کہ یہ اوپر سے برف کسی نے برسائی اور یہ سارے گھر بن گئے. تو آدمی سوچتا ہے کہ ایک برف سے ایک بن جانا چاہیے تھا جس کو میں نہیں جانتا ہوں، کروڑوں کیسے بن جائیں گے اور میری باڈی کے اندر کروڑوں ایسے اعضا کام کر رہے ہیں. اب ہمیں بہت کم محنت کرنی پڑے گی خدا کو ثابت کرنے کے لیے. جو ہمیں محنت کرنی کیا پڑے گی؟ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم تمہارے نفس میں اور آفاق میں تمہیں نشانیاں دکھائیں گے. عجیب نشانی ہے ہمارے پاس. مثال کے طور پر، اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس میں مزید گفتگو نہیں کر پاؤں گا، لیکن ایک اور نشانی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ہم زمین پر ہیں، زمین سولر سسٹم کا حصہ ہے. سولر سسٹم میں ہم جس جگہ ہیں اتنی اچھی جگہ ہے کہ اگر ہم سورج سے جو ہمارا فاصلہ ہے اس کا 10% غلط کرتے، یعنی 10% دور ہوتے یا 10% نزدیک ہوتے، ہم نے نہیں بچنا تھا. مثلا سورج یہاں پر ہے، اس سورج کے اثرات فرض کریں یہاں تک گئے ہوئے، صحیح ہے؟ یہ جو اثرات یہاں تک گئے ہیں، اس میں جو آخری سرحد ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، اور یہ جو بالکل چپکا ہوا ہے یہ اتنا گرم ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو جو لائف رہنے والی ہے اس کا حصہ کتنا ہے؟ بہت باریک سی ایک پٹی ہے، اس کے اوپر لائف رہ سکتی ہے. ہم خوش قسمتی سے اس پٹی کے اندر ہیں، بہت باریک سی پٹی ہے سورج کے اطراف موجود چیزوں کی جس پہ لائف میں رہنا ہے، ہم اس باریک سی پٹی میں. اور سوچیے یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ ایک کہکشاں کا حصہ ہے، گیلیکسی کا حصہ ہے. اس گیلیکسی میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور سولر سسٹم بسے ہوئے. ہم خوش قسمتی سے اس جگہ پر ہیں کہکشاں میں جو دوسروں سے نہیں ٹکرا رہے، اور اگر ہم ہوتے کسی اور ذرا سی پٹی بدلی بھی تو ہم دھڑا دھڑ ٹکرا کے ختم ہو چکے ہوتے. عجیب بات ہے کہ جو ہماری گیلیکسی ہے یہ اور بڑے سسٹمز کے اندر ہے، اور ہم خوش قسمتی سے ایسی جگہ پر ہیں کہ ہم دوسری جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں اپنی محنت سے. اگر ہم اس گیلیکسی کے بیچ میں ہوتے تو ہم دوسروں کو دیکھ ہی نہیں پاتے. میں اس کی مثال ایسے دوں گا، مثلا جیسے آپ لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں، وہ جو آخر سے 3-4 افراد ہیں وہ دروازے کے باہر دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو افراد فرض کریں یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ دروازے کے باہر نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ ان کے اور ان کے درمیان اتنے لوگ بیچ میں آئیں گے باہر نہیں دیکھ پائیں گے. ہم اگر بد قسمتی سے اس جگہ کے بجائے یہاں کہیں ہوتے تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس گیلیکسی کے باہر کچھ اور ہے یا نہیں. خوش قسمتی سے ہم اپنی گیلیکسی میں ایسی جگہ پر ہیں جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آگے بھی بہت کچھ ہے. ایسی خوش قسمتیاں ڈھیر ساری جمع کر لیجئے، اس کے بعد پوچھئے خوش قسمتی ہے یا کسی نے جان بوجھ کر ہمیں یہاں رکھا ہے، تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے. مثلا ابھی بھی کوئی یہ کہنا کہ بھئی یہ جو گرمی ہے اور سردی ہے اس کے نتیجے میں جگہ ہی اتنی بچی تھی جہاں پہ انسان نے بنا تھا، تو وہ جو گیلیکسی کے اینڈ میں بیٹھنے والی بات ہے وہ کیسے ہو گئی پھر؟ کہ ہم ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جس کے نتیجے میں دوسری جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر بیچ میں ہوتے کلوز ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے. یہ تمام چیزیں جمع کریں، آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ کچھ ہے. اب اس کچھ ہے کو لے کر عمل میں لے آئیں کہ وہ کتنا طاقتور ہے, کیا کچھ کر سکتا ہے. میرا ٹائم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, میں صرف ایک چھوٹی سی بات اور آپ کی خدمت میں کروں گا, اس کے بعد اس کا فردر ڈسکشن جب کبھی بھی کرنا ہوگا آگے انشاءاللہ کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. دنیا کو دیکھنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں, دنیا کو اس مادی دنیا کے اندر دیکھا جائے, دنیا کو مادی دنیا کے پیچھے دیکھا جائے. اب اس ڈسکشن سے ذرا سے باہر آئیے, دین جو مسلسل دکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ دنیا کو مادی دنیا کے پیچھے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. کہہ رہا ہے اصلی دنیا وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے, اصلی دنیا وہ ہے جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. تمہاری محنت یہ ہے کہ اسے ایکسپلور کرو. بس وہ جو پیچھے چھپی ہوئی دنیا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم خدا کی طاقت, خدا کی قدرت. جو ظاہر میں ہے وہ اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر تم نے اس پچھلی دنیا کو کشف کر لیا تم جیت گئے, اور اگر تم نے اس کو کشف نہیں کیا تو تم کنویں کے وہ مینڈک ہو جو کنویں کو سمجھتا ہے یہی پوری یونیورس ہے, اسی کے اوپر محنت کرتا ہے. ہمیں اور آپ کو اس مادی دنیا کے پیچھے بسی ہوئی دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے. وہ دنیا بسی ہے, اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو اس دنیا کے قوانین کو کسی بھی وقت توڑ سکتے ہیں اور مسلسل توڑتے ہیں. میں اور آپ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو ہرگز نہیں ہونے چاہیے تھے اور ہو رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے کاموں کی کوشش کرتے ہیں جو بالکل ہو جانے چاہیے تھے اور ختم نہیں ہو پاتے. بہت ساری ایسی چیزیں سوچتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کرنے کا ہے اور وہ نہیں ہوتا. بہت کچھ اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے جو پیچھے سے ہو رہا ہے, ہم صرف آگے کو دیکھ رہے ہیں. اب محنت یہ کرنی ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اس پیچھے کو بھی کسی طریقے سے ایکسپلور کر لیں, اور جب اس کو اپنے کام میں لا سکے تب ہمیں اصل میں نظر آئے گا یہ دنیا کیا ہے. مثال دے رہا ہوں, میں کسی مشقت میں پھنس جاؤں, کسی مصیبت میں پھنس جاؤں, اپنی توانائی سے ساری کوششیں کروں, کیا بہتر نہیں ہے کچھ خدا کے بارے میں سوچ لوں؟ کتنا اعتماد کروں اس خدا کے اوپر, کتنا اس کو انوالو کروں؟ یہ میرے اور آپ کے ایمان کے اوپر. اگر ہم یہ چیزیں سیکھ لیتے شاید ہم کہیں اور ہوتے, شاید کہیں ہم کہیں اور ہوتے. لیکن بدقسمتی سے جہاں دوسرے لوگ پیچھے کے عوامل سے غافل ہو گئے, ہم بھی کافی حد تک اس دنیا کے اندر مگن رہ کر پچھلے عوامل سے غافل ہو گئے. اگر ہم اس پیچھے کو ایکسپلور کر لیں اس چھپی ہوئی دنیا کو, بہت ساری چیزیں نبٹ سکتی ہیں. مثال کے طور پر اب ایک آخری بات اور اس پہ اختتام پذیر, کسی عارف سے کسی نے پوچھا, مثلاً آیت اللہ بہجت ٹائپ یا خود آغت اللہ آیت اللہ بہجت سے, کہ میں مشقتوں میں پھنس جاتا ہوں, مصیبتوں میں پھنس جاتا ہوں, کیا کروں؟ کہنے لگے کہ نماز جعفر تیار پڑھا تھا. نماز جعفر تیار پڑھا یا کتنی دیر کا کام ہے؟ کتنی بھی دیر کا کام ہے. آیا نماز جعفر تیار سے وہ جو ظاہری کام لوگوں کے ہاتھ میں وہ نبٹ سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں نبٹ سکتے. کیوں؟ یہ نماز پسے پس چھپے ہوئے ایلیمنٹس کو زندہ کر دیتی ہے میرے حق میں, اور اگر وہ کسی طرح موٹیویٹ ہو جائیں اور اپنے کام کو شروع کر دیں, گویا آپ نے ان کو ایکٹیویٹی دے دی, اگر وہ ایکٹیو ہو جائیں پھر دنیا کا کوئی آدمی روک نہیں پائے گا. یہ اسرار ان لوگوں کو پتا ہے, ہم لوگوں کو پتا نہیں. چونکہ ہمیں نہیں معلوم ہم منکر ہیں, چونکہ ہمیں نہیں معلوم ہم منکر ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں. اور جن کو پتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کے سوا اور کچھ ہے بھی نہیں, باقی سب فضول ہے, باقی سب فضول ہے, باقی سب دو نمبر. دو نمبر کیوں ہے؟ تم یہ سب کچھ کوششیں کرتے ہو کیوں نہیں ہو جاتا؟ تم روکنے کی کوشش کرتے ہو بعد اوقات نہیں روک پاتے, تم کرنے کی کوشش کرتے ہو نہیں کر پاتے. کیوں؟ پیچھے کچھ اور ہے. یہ دنیا وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا. یہ تمام گفتگو جو دین کے نام پہ کی جاتی ہے زیادہ تر اس ادب سے ہوتی ہے کہ اصلی دنیا کو ایکسپلور کر لو, یہ ساری مصنوعی ہے, یہ سب آرٹیفیشل ہے. اس پہ ہمارا ایمان آ جائے اچھا یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں نا، یہ اسی سے استفادہ کرتا ہے، کیونکہ چھپی ہوئی دنیا کو ڈسکلوز کرنا ہم لوگوں کا بس میں نہیں ہے، تو وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے اور اب ہم تمہیں بتا رہے ہیں. جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے، اس سے پوچھے گا اگر میں نے ایکسپلور کرنا ہے تو محنت بھی پھر میں ہی کروں گا. یعنی اگر وہ آپ سے یہ کہے تو مجھے مثلا اتنا میرے لیے کرو، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، اس کا مطلب ہے دو نمبر کام. یہ دنیا آپ نے ایکسپلور کرنی ہے، نہ کہ دوسروں نے. اگر آپ دنیا کا کوئی عمل چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کریں. ہاں، دعا کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کسی سے میرے لیے دعا کر دینا، کرنا کرتا آپ کے ہاتھ میں، آپ خود کریں گے کام سنبھلے گا. نہیں کریں گے، دوسروں کی دعاؤں پہ انحصار کر کے آپ خود کچھ نہ کریں، اس سے کوئی کام نہیں سنبھلے گا. اس سے تو رسول خدا، وہ جو میں واقعہ سناتا ہوں، درود دے گا محمد والے، وہ ایک مزدور کا واقعہ، اس نے کام کرتے کرتے رسول اللہ سے کہا، اس اجرت نہیں لی تھی دیوار بنانے کی، تو رسول اللہ سے کہنے کا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے میں جنت میں چلا جاؤں. تو سوچ رہا تھا میں کچھ پیسے نہیں لوں گا، اس کے بدلے جنت کی دعا لے لوں گا. تو رسول اللہ نے کہا تھا دیوار بنا، تو دیوار بنا رہا تھا، پیسے نہیں لے رہا تھا، پیسے نہیں لیے، کام کرتے کرتے کہنے کا میرے لیے جنت کی دعا کرے. تو میں عرض کر رہا ہوں اس چکر میں تھا کہ مزدوری نہیں لوں گا، جنت کی دعا لے لوں گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. رسول اللہ نے سنا، کہنے لگے میں دعا کروں گا، تم عمل سے محنت کرو. رسول اللہ نے کہا مفت میں جنت نہیں دوں گا، کہ میں دعا کر دوں اور تم جنت میں چلے جاؤ اور عمل بھی کچھ نہیں کرنا ہے. نہیں، عمل کرنا ہے، پھر دعا بھی ملے گی، جنت میں بھی جاؤ گا. عمل نہیں کرو گے، کچھ نہیں ہو پائے گا. بارہ، تو ہماری ڈسکشن یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ لکھ کر دے سکتے ہیں. درود بھیجیں محمد والے محمد. جگہوں پہ بول کے بہت خوشی ہوتی ہے، اس بات کے علاوہ کہ لوگ سنتے ہیں، یہ سوچ کر کہ کتنا وزن کم ہوا ہوگا اتنے پسینے بہنے سے. یہ ان میں سے ایک جگہ ہے. یہاں پہ انسان سوچتا ہے چلو دو فائدے ہو گئے، ایک تو ایک لیکچر بھی ہو گیا، لوگوں نے سن بھی لیا، دوسرا تھوڑا سا وزن بھی کم ہو گیا ہوگا، اتنا پسینہ بایا. اچھا، وہ شخص جو پہلے خدا کو مانتا تھا صرف اس وجہ سے کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے، بعد میں تحقیق کر کے ماننا شروع کرتا ہے، تو اس کے وہ اعمال کے بارے میں کیا حکم ہے جو اس نے اپنے پہلے دور میں کیے تھے؟ غلط نہیں ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے حقیقت کا ماننے والا تھا لیکن نہ جانتے ہوئے. مانتا حقیقت کو ہی تھا لیکن نہ جانتے ہوئے، اب حقیقت کو مانتا ہے جانتے ہوئے، تو اس اعتبار سے اس کے اعمال بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا، خدا نے متعلقہ ایک لطف بھی ہے، اس نے سب انسانوں کو ذمہ دار نہیں کیا کہ وہ اصلی توحید کو کشف کریں پھر ماننے والے ہوں. ابھی دیکھیں نا، انہوں نے لکھا ہے کہ بعد میں تحقیق کر کے ماننا شروع کر دیا. اب ایک عجیب بات سوچیے گا، جو توحید میں نے مثلا 24 سال دینی تعلیم پڑھ کے حاصل کی ہے، وہ علی سینا کی توحید کے مقابلے میں وہ کیا ہوگا؟ اتنی سی. اور بو علی سینا کی توحید آئمہ کی توحید کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ اتنی سی. تو خدا نے اگر اصلی توحید کی ذمہ داری ڈال دی ہوتی تو سب گئے تھے، سب ختم ہو گئے. تو خدا کا فضل و کرم تھا، اس نے ہر انسان سے اس کی ذہن کے مطابق توحید کو قبول کر لیا. کافر وہ ہے جو جانے بوجھے خدا کو نہ مانے. جو لوگ ان علاقوں میں ہیں جہاں علم کی رسائی نہیں اور وہ خدا کو نہیں مانتے صرف ان دلیلوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنی اور سمجھی، تو کیا وہ کافر نہیں ہے؟ ہاں، کافر کی ٹرم دو طرح سے استعمال ہوتی ہے. ایک دفعہ ہم کافر کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو خدا کو نہیں مانتا، ایک دفعہ ہم اصل ٹرم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اصلی ٹرمنالوجی یہ کہتی ہے کافر وہ ہے جو جان بوجھ کر نہیں مانتا. صحیح ہے، تو ایک دفعہ یہ لوگ ہیں ان کو بھی ہم کافر کہہ رہے ہوتے ہیں جن تک اصلی دلائل پہنچے ہی نہیں ہیں. مثلا کہیں جنگلوں میں رہتا ہے، اس کو اصل بحث سمجھ میں ہی نہیں آئی، آج تک کوئی نبی آیا نہیں آیا، اس کے اجداد نے کہا اسلام غلط ہے، اس کو اس کے علاوہ کوئی دلیل ملی ہی نہیں، یہ کافر نہیں ہے بےچارا، یہ جاہل ہے. ایک اور بہت بڑا ڈسکشن ہے یا بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, شاید اتنا زیادہ نہیں ہوا سوسائٹی کے اندر, وہ یہ ہوا ہے کہ کیا تمام انسانوں کی ڈیسٹنی, تمام انسانوں کا اینڈ میں نتیجہ یا جنت یا جہنم ہے یعنی کہ نہیں, یہ جو گیم ہے یا جنت یا جہنم, اس کے گیم میں آنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں, جن انسانوں میں وہ شرط نہیں ہے وہ اس گیم کا حصہ نہیں. ٹھیک ہے, کیسے؟ جیسے جانور, کیا جانور جنت جہنم کی گیم کا حصہ ہے؟ نہیں. تو کیا ان کو نہیں ہونا قبول ہے, تو بعض انسانوں کو آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ وہ بھی جنت جہنم کے کھیل کا حصہ ہے؟ کیونکہ آپ کہیں کہ نہیں, ظاہری طور پر تو انسان ہے بلاخر, تو ممکن ہے کہ ظاہری طور پر ہی انسان ہو, بس اس سے زیادہ اس کے اندر نہ ہو, یعنی جو کم از کم شعور درکار ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے, تو اس گیم کا حصہ کیسے ہو گیا پھر وہ؟ اچھا, اب آپ کہیں گے کہ وہ کم از کم شعور نہیں تھا تو انسان کیوں ہے؟ یہ بھی خدا کی کسی مسئلے کے تحت, مثلا کم از کم شعور نہ ملنے والے کروڑوں جانور نہیں ہیں کیا؟ کچھ کچھ چاہا اس نے انسان کی شکل میں. تو شاید یہ طے کر لینا کہ دنیا کی ساری ہیومن آبادی 6 ارب کی 6 ارب اس گیم کا حصہ ہے, شاید تھوڑا سا سخت لگ رہا ہے میرے لیے, کم از کم قبول کرنا مشکل لگ رہا ہے, ایک منیمم کوالیفیکیشن لگ رہا ہے کہ بیچ میں ہوگی جس کے بعد انسان اس گیم کا حصہ بنے گا کہ ادھر یا ادھر. اور اگر وہ منیمم کوالیفیکیشن نہیں ہوئی, جیسے مثلا افریقہ کے جنگلات میں رہ رہا ہے بیچارے, ساری زندگی جنگل میں گزاری ہے, کوئی تعلیم, کوئی لہر, کوئی چیز نہیں ملی, جنت جہنم کا حصہ ہے. اگر کہیں جہنم میں جائے گا تو سوال یہ کہ بندے خدا نے کوئی گھمنا نہیں, پتہ ہی نہیں چلا, تو یعنی بالکل ایسا جیسے میں کسی کو کہوں بچے کو آج تم کام لائے, تو کہے گا کل دیا نہیں تھا, میں کہوں دیا نہیں دیا, کام لانا تھا, بتایا نہیں تو کہاں چلائے گا. صحیح, اگر کہیں جنت میں جائے گا تو ہم کہتے ہیں جنت میں جائے گا وہ جس کو اہل بیت کی معرفت ہوگی, جس کو خدا کی معرفت, سے کون سی معرفت ملی اس کو, نہ جنت میں جانے کے قابل ہے کہ وہ معرفتیں نہیں ہیں, نہ جہنم میں جانے کے قابل ہے بےچارا. تو یہاں پہ سوچنا پڑے گا کہ کیا کوئی ایسا حصہ بھی ہے جو نہ جنت نہ جہنم کسی حصے میں نہیں آئے گا. ممکن ہے آراف ہو. ایک عجیب و غریب روایت امام خمینی نے معاد میں تذکرہ کی, کتاب معاد کے اندر, اس کتاب کو ضرور پڑھیے, اس میں ایسی کچھ ڈسکشن اس طرح کے بھی سالو ہوتے ہیں, یہ کتاب بہت اچھی روایت. اچھا, وہ آیت میں روایت ابھی جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں, کیونکہ اس روایت میں پھر میں نے اندازہ لگایا کہ اس کو ایکسپلین کرنے میں 5-7 منٹ اور لگیں گے, تو جو آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. بعد میں انہوں نے لکھا کہ اگر یہ لوگ ایسے نہیں ہیں تو انہیں کہاں کلاسیفائی کریں گے, میں نے اس کا ڈسکس کر دیا. صاحب یہ لکھا ہے, صحیح ہے, اسلام ہیز سم آف اٹس فنڈامنٹل ٹیچنگز فرام دا ریلیجن آف پیگنز, طواف آف کعبہ, ڈز دس مین دیٹ اسلام از اے مکسچر آف پولیتھیز ریلیجنز؟ پہلی بات تو یہ کہ جو طواف آف کعبہ ہے یہ مشرکین کا نہیں ہے, موحدین کا ہے, بعد میں لوگ مشرک ہوئے. طواف کعبہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے دیا ہے. وہ مشرک تھے یا موحد تھے؟ موحد تھے, بعد میں ماننے والے مشرک بن گئے. ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اصل کیا تھی, بعد میں لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک مسجد تھی, لوگ نے اس کو گرا کر نعوذ باللہ سد نعوذ باللہ شراب خانہ کھول دیا, کیا جانا حرام ہو جائے گا اس میں یہ شراب خانہ؟ نہیں, یہ دیکھا جائے گا اصل کیا تھی. اصل مسجد تھی. ایک ہندوستان میں ایک عجیب و غریب بحث چل نکلی ایک دفعہ, میں معذرت کے ساتھ یہ تذکرہ کرنے میں مجبور ہو رہا ہوں, یہ بحث کافی عجیب ہے, پیچیدہ سی, یعنی شاید اچھی نہیں لگے گی, لیکن اہل بیت کے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے میں معاون ہے. اب کوئی عورت تھی, اس کے چند بچے تھے, اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی, نعوذ باللہ سد نعوذ باللہ اس کے سسر نے اس کے ساتھ فعل حرام کر دیا جبرن, اور دارالعلوم وغیرہ سے فتویٰ لیا گیا کہ بھائی کیا ہوا, انہوں نے کہا ان کا نکاح ٹوٹ گیا عورت کا اس کے شوہر کے ساتھ. کیوں؟ کہ بھائی وہ باپ کی منکوہا ہو گئی چاہے جبرن, جب باپ کی منکوہ ہے تو بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں چلے گا اس کا, تو نکاح ٹوٹ گیا. اب وہ بیچاری عورت مظلومہ جبر ہوئی بھی, شوہر سے بھی محروم کر دی گئی, بچوں سے دور کر دی گئی, اور وہ پوچھ رہی پوری دنیا سے بھائی میری اس میں کیا غلطی ہے, اس بدبخت انسان نے میرے ساتھ جبر کیا, مجھے اس تاریکی میں ڈال دیا، میں متعلقہ بھی ہوں اور میں بچوں سے بھی دور ہو جاؤں، یہ سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ اہل بیت کے مذہب نے یہاں پر کہا کہ اگر ایک حلال نکاح، جائز نکاح کے بعد کوئی فعل حرام آئے، اس نکاح کو کینسل نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ دیکھنا پڑے گا پہلے اصل جو تھا وہ صحیح تھا، یہ جو بعد میں آ جائے یہ صحیح ہے. اصل صحیح تھا، نکاح صحیح تھا، بعد میں فعل حرام آ جائے تو جو اصل بعد میں گناہ ہوا ہے، جبرن ہوا ہے، وہ اس اصل صحیح کو کیسے خراب کر سکتا ہے؟ اصل صحیح اپنی جگہ پر ہے. ایک اصل ہے صحیح ہے، اساسن صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ طواف کعبہ. کس کا دیا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم کا. بعد میں کچھ مشرکوں نے انجام دیا ہے اسے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ مشرکوں کی یادگار ہے. مشرکوں کی یادگار نہیں، حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. جملہ لکھا ہے، آئیڈل ورشپرز ورشپ دیئر آئیڈلز میڈ آؤٹ آف سٹونز. فار ایگزامپل وی ایز مسلم ڈو ورشپ ٹوورڈز کعبہ وچ از میڈ آف سٹون ٹو، بٹ ڈز ناٹ دیٹ وایولیٹ دی ویری فاؤنڈیشن آف مونوتھیزم؟ ہاں، یہ بہت پرانا ایک اعتراض ہے. اس سے بدتر بھی کیا جا سکتا ہے، اس سوال کو بدتر بھی کیا جا سکتا ہے، اور میں جب بدتر کرتا ہوں تو کوئی سمجھتا ہے میں اس کی تائید کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں پہلے سے بتا رہا ہوں میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، اس کے سوال کو بڑھا رہا ہوں. مجھے کہ مثلاً کوئی یہ سوال کرے کہ آپ کعبہ کی طواف کرتے ہیں، وہ بھی تو پتھروں کا، اور برا کیا کرے کہ حجر اسود. اب حجر اسود کو بوسہ دینے نہیں دیتے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. یہ پتھروں کو چومنا، مکے والے بھی پتھر چومتے تھے، آپ بھی پتھر چومتے ہیں، کیا صحیح ہوا اس کے اندر؟ یہاں پہ ایک سادہ سا سوال ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کام کے پیچھے خالق اور مالک کا حکم نہ ہو تو اس کی عبادت ہے، اور اگر خالق و مالک کے حکم سے ہو تو حکم دینے والے کی عبادت ہے. اگر خالق نے کہا ہے کہ والدین کے ہاتھ چومو، یہ اس کی عبادت ہے. اگر میں جاؤں کسی ظالم و جابر کا ہاتھ چوموں، یہ میں نے اس کی بندگی کی. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے یہ جو کام انجام پا رہا ہے یہ کس کے حکم سے انجام پا رہا ہے. اگر حکم صحیح اتھارٹی کا ہے، جس اتھارٹی کے حکم سے انجام پا رہا ہے اس کی عبادت قائم کی جائے گی. کفار مکہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے، خود ہی اس کو مقدس کرتے تھے، خود ہی اس کو چومتے تھے، یا ابو جہل بنا کر دیتا تھا، ابو لہب بنا کر دیتا تھا، ابو سفیان، اس کے بنائے ہوئے بت کے اوپر دوسروں سے کہا جاتا تھا تم سجدے کرو. اچھا، اس سے بینیفٹ کیا ملتا تھا؟ بنانے والوں کو بینیفٹ ملتا تھا. وہ کہتے تھے اب تم یہ کرو، تو وہ کرتے تھے، کہتے تھے اب یہ دو، تو وہ دے دیا کرتے تھے. تو بےچارے بت نے تو ویسے بھی نہیں بولنا تھا نا، بت تو خاموش تماشا ہی دیکھتا رہتا ہوگا کہ میرے نام پہ کتنا کمایا ابو جہل نے، وہ تھوڑی بولے گا. اگر خدا کے ساتھ بھی کوئی یہ کرے، مثلا بیچ میں کھڑا ہو جائے کہ میں تمہیں بتاؤں گا خدا نے کیا کہا ہے، اب خدا یہ کہہ رہا ہے، کوئی دلیل ہے؟ نہیں. تم نبی ہو؟ نہیں، اپنی مرضی سے. اپنی مرضی سے، یہ بھی غلط ہے. نبی آتا ہے، حتی نبی جب کہتا ہے نا خدا نے یہ کہا ہے، پہلے اس کو معجزہ دکھا کے ثابت کرنا پڑتا ہے میرا خدا سے رابطہ ہے. معجزہ کیوں رکھا ہے خدا نے؟ تاکہ کوئی مصنوعی کام نہ کرے، اس کے نام پر بیچ میں کھڑا ہو جائے کہ یہ کرو وہ کرو. بس انبیاء کو موظف کیا، ہر نبی کو مثلا یہ نہیں ہو سکتا ایک نبی آئے وہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ حکم دیتا ہوں کرو، آپ کیا معجزہ دکھاؤ، کیا میں معجزہ نہیں دکھاؤں گا، ماننا مانو ایسی مانو. نہیں، یہ نبی نہیں کرے گا. پہلے معجزہ دکھائے گا، یہ ثابت کرے گا کہ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے میرا خدا کے ساتھ ایک رابطہ بنا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اچھا صاحب، یہ بھی عقائد کے اندر آنے والے سوالات میں سے ایک ہے. میں کبھی کبھی نماز شب پڑھنے کے لیے رات کو اٹھتا ہوں تو ذہن میں مختلف وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دل میں خوف طاری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں نماز توجہ سے نہیں پڑھ پاتا. آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے میں میری مدد کریں تاکہ مجھے وسوسوں اور خوف سے نجات ملے. سب وسوسے غیر شیطان کی پیداوار، اور شیطان وسوسے اور خوف، بالکل. مثلا وسوسے اور خوف کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا نماز پڑھ رہا ہوگا، پیچھے سے اس کو لے گا جیسے کوئی اس کی گردن دبوچ دے گا. نہیں، اب پڑھتے پڑھتے بےچاری کی جان نکل رہی ہوگی، جب پیچھے سے کوئی پکڑنے والا ہے، اور دل چاہے گا مڑ کے دیکھ لے کسی طریقے سے. اچھا، ذہن کہہ رہا ہوگا بھائی کچھ نہیں، ابھی پانچ منٹ پہلے میں یہیں سے گزر کے آیا، کچھ نہیں تھا. اس وقت وسوسہ بہت سخت ہوگا، اور بس اس کو لگے گا کہ اگر میں نے مڑ کے نہیں دیکھا تو ایک دو ہاتھ آنے والے ہیں میری گردن کے اوپر. یہ سب کیا ہے؟ زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ, ہم اس پاکیزگی پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے, کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے. مثلا اگر ایسی حالت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر مثلا میرے ساتھ, کسی کے ساتھ, جس کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو, چاہیے استغفار کرے, استغفار کرے, خدا زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور خدا سے مدد مانگے کہ خدا میرے دل کے اندر کوئی کمی ہے, ورنہ شیطان یہ انڈے بچے نہیں دیتا میرے اندر. یہ جو شیطان میرے اندر وسوسے ڈال رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ کچھ جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جو جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اس وجہ سے کوشش کر رہا ہے, اس کو کوئی جگہ خالی ملی ہے. یہ جگہ کس سے خالی ہے؟ یہ جگہ خدا سے خالی ہے. کیونکہ جگہ خدا سے خالی ہے, اس لیے شیطان سوچ رہا ہے میں بھی شاید کمرہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں. تو اس چکر میں اگر میں استغفار کر لوں اور وہ خالی جگہ خدا کے نور سے بھر لوں, پھر شیطان کے لیے کوئی خالی جگہ نہیں رہے گی. البتہ ہمارے دلوں میں خالی جگہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دنیا اتنی ہے, نہ خدا نہ شیطان, کسی کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. دنیا اتنی بس گئی ہے کہ خدا اور شیطان دونوں کے لیے جگہ نہیں چھوڑی ہم نے. ہمیں کرنا پڑے گا کہ پہلے تو اس کو, غاصب کو خالی کرنا پڑے گا, یہ جو غصب ہوا ہوا ہے اس کو خالی کرنا پڑے گا کہ پھر یہاں پر خدا آئے. ابو آیت اللہ العظمہ عراقی جملہ بہت کہتے تھے دیو چون بیرون رود فرشتے دور آیا, جب دیو کو نکالو گے تب فرشتہ اندر آئے گا, دیو اندر بیٹھا ہے پھر فرشتہ نہیں آئے گا. کہتے تھے جس گھر میں نجس کتا ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا. دل کے اندر سے دنیا پرستی کی نجاست کو نکالو تاکہ یہاں پر پاکیزگی کا فرشتہ اندر آ سکے. البتہ وہ وسوسے والا معاملہ وہ تھوڑا تھا, میں نے اس کو زیادہ بڑھا دیا, تو وہ ڈرے نہیں کہ میرے دل میں کیا کچھ بسا ہوا تھا مجھے پتہ نہیں تھا. نہیں, وہ ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, شیطان کوشش کرتا ہے. کیا خدا کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے خدا کی ماہیت کے مطابق سوچنا کیسا ہے؟ یعنی پوچھنا اس کے وہ سوچنا فضول ہو جائے گا, ہمارے ذہن کے اندر صلاحیت نہیں. ہم خدا کے آثار سے خدا پہ پہنچ سکتے ہیں. خدا کی ذات کو سمجھنے کی ہاں اور نہیں میں کوشش کر سکتے ہیں, خدا کی ذات کو سمجھنے کی کیسے کی کوشش نہیں کر سکتے. ہم خدا کی آثار کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, خدا کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, خدا کی ذات کو ہاں اور نہیں ہے یا نہیں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن خدا کی ذات کیسی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر پائیں گے. آپ نے کہا کہ اسلام میں کچھ حد تک پلورلزم چل سکتا ہے, اسے مثال سے واضح کریں. اتنی ڈھیر ساری مثالیں میں نے اس وقت دی تھیں, پلورلزم چل سکتا ہے. میں نے یہ پہن لگایا تم بلیک لگا لو, چلے گا. میں نے یہ کپڑے پہنے آپ کوئی اور کپڑے پہنو. میں نے آج دوپہر کچھ کھانے میں پسند کیا آپ کچھ اور کھانے میں پسند کرو. میں چاہتا ہوں میں اپنی زندگی میں مثال کے طور پر ایک کیریئر انتخاب کروں, آپ کوئی اور کیریئر انتخاب کر لو. یہ سب چیزیں پلورلزم کے اندر. میں چاہتا ہوں میرے نبی نبی اکرم ہوں, کوئی اور چاہ رہا اس کے نبی کوئی اور ہوں آخری. یہ پلورلزم کے اندر نہیں آئے گا. میں چاہتا ہوں آئمہ 12 ہوں, ایک کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں 6 ہوں. نہیں, یہ نہیں آئے گا پلورلزم کے اندر. یہ ایکچوئل ریالٹیز ہیں, ایبسولوٹ ریالٹیز ہیں. لکھا ہے معرفت خدا پر زیادہ توجہ دی جائے یا تزکیہ نفس پر؟ دونوں کا ایک دوسرے سے براہ راست تعلق ہے, روایات کے مطابق, آیات کے مطابق, لہٰذا دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اگر 30-40% لوگ ظالم حکومت کی وجہ سے پریشان ہوں تو وہ دعا اور نماز پر ہی اکتفا کرے یا ظالم حکومت کے خلاف جہاد کرے؟ دونوں کام کرے. ہم کیوں یہ سوچتے ہیں یا یہ یا یہ؟ بھئی رات اور دن تھوڑی ہے, یا دن یا رات. ظالم حکومت کے خلاف جہاد کروں یا دعا اور نماز پڑھوں؟ بغیر دعا اور نماز کے جہاد نہیں کر پائے گا, اور جہاد نہیں کرے گا تو اس دعا اور نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دونوں چیزیں کرو. کس کی طرح؟ سید الشہداء کی طرح. شب عاشور قرآن و نماز سے عشق ہے, صبح عاشور شام تک جہاد کر رہے ہیں. چوتھے امام عاشور کی دن گزارنے کے بعد والی رات ساری رات سجدے میں کے اوپر تھے, ساری رات سجدے میں رہے, اور اس کے بعد اگلے دن سے جو سفر شروع کیا تو شام تک زنجیروں اور بیڑیوں کے اندر سفر شروع کیا. بی بی سلام اللہ علیہا اس دن سے لے کر شام کے ان تمام قید خانوں تک کوئی رات نماز شب قضا نہیں کی. چوتھے امام کی روایت کے مطابق کہ میری بھپی نے کبھی ایک رات نماز شب قضا نہیں کی. ٹکراؤ کہاں ہے؟ سب مل کے ہوگا. لکھا میں مسلمان ہوں, اہل بیت کا ماننے والا, توحید عدل نبوت امامت قیامت کو مانتا ہوں, تو اس کو دلیل کے ذریعے سے ماننا کیا ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. یعنی کم از کم پہلے یہ مثلا کوئی کیا قرآن میں لکھا ہے خدا ہے, یہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. خدا کو ثابت کرنے کے لیے عقل چاہیے. ایک دفعہ خدا ثابت ہوا پھر یہ دیکھنا پڑے گا خدا جو ثابت ہوا آیا اس کا کوئی نبی بھی آیا ہے؟ پھر نبوت ثابت کرنی پڑے گی. اس نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ذریعہ کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن کریم, اللہ کا معجزہ. بس قرآن کریم ثابت ہوگا, اس کے ذریعے نبوت نبی اکرم کی تفصیلات ثابت ہوں گی, پھر نبی اکرم کی نبوت کی تفصیلات سے امامت اور عدل ثابت ہوگا قرآن اور نبی اکرم کی تفصیلات کے ذریعے سے. تو ایک کے بعد ایک اینٹ رکھی جا سکتی ہے, لیکن پہلی اینٹ پانچویں والی سے رکھی جائے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پہلے پہلی اینٹ آئے, پہلے پہلی اینٹ ہے وہ توحید ہے اور وہ عقل سے لانی پڑے گی. لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم کسی مجلس یا لیکچر میں ہوتے ہیں تو ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ آج کی بات سے ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے, لیکن جب اس سے باہر آتے ہیں تو پھر وہی دنیا کہتی ہے, پھر وہی دنیا. کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے؟ آپ یہ مت سوچا کریں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے, آپ یہ سوچا کریں ہم دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو خدا کے پیچھے جائیں گے. دنیا کو چھوڑا نہیں جا سکتا, 6 گھنٹے بعد بلا کر بھوک سے کچھ نہ کچھ انسان بلبلا اٹھے گا. دنیا کے پیچھے خدا کو ڈھونڈنا ہے, خود دنیا کو دیکھنا ہی خدا کی خاطر ہے. ہمیں اس دنیا کے اندر بہت اچھا موقع ملا ہے, گولڈن اپرچونٹی جو بعد میں کبھی نصیب نہیں ہوگی. ہمیں اپنے آگے کے کسی وجود میں ایسے کوئی 60 سال نہیں ملیں گے جس کا اثر لاکھوں سال پر ہو. یہ ون اینڈ اونلی اپرچونٹی ہے, گولڈن اپرچونٹی, جو صرف 60 سال کے اندر لاکھوں سال صحیح کر رہی ہے. آگے کوئی زندگی کا مرحلہ ایسا نہیں آئے گا ان کے کہے کے مطابق جس میں 60 سال سے لاکھوں سال صحیح ہو جائیں, وہاں لاکھوں سال رہیں گے. یہ ون اینڈ اونلی اپرچونٹی ہے کہ جس میں صرف 50-60 سال سے آگے لاکھوں سال اچھے کیے جا سکتا ہے. تو دنیا بہت سنہری موقع ہے, اس کو خدا کی راہ میں استعمال ہونا یہ اصل میں کام. اور آپ کا شاید مطلب بھی یہی ہو کہ آپ یہ کیوں نہیں کر پا رہے. آپ نے کہا کہ جو پیسے لے کر دعا کرے وہ 2 نمبر ہے. تو پھر ایک کسی کا لکھا ہے تو کیا وہ جو دعا کر کے, فلاں صاحب لکھا ہے, جو دعا کر کے پیسے لیتے ہیں اور یا پھر یہ کہتے ہیں کہ کام ہو جانے کے بعد بعد میں مٹھائی کھلا دینا, کیا یہ بھی 2 نمبر ہے؟ نہیں, ممکن ہے جادو میں 1 نمبر ہو, جادو میں ہو سکتا ہے 1 نمبر ہو. ہاں خدا کی راہ میں 1 نمبر ہو یہ ذرا مشکل ہے, یہ خدا کی راہ نہیں ہو سکتی. ہاں جادو ہو سکتا ہے, جادو بھی ایک ریئلٹی ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مسلمان بھی جادوگر ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ فرشتے آئے, ہاروت و ماروت, انہوں نے لوگوں سے کہا ہم تمہیں جادو سکھا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم جادو سکھائیں گے تو تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی. تمہارا امتحان ہم دے رہے ہیں اسی طرح سے کہ جادو سکھا دیں گے لیکن بعد میں مصیبتیں آئیں گی. لوگ پھر بھی جادو سیکھتے تھے, مصیبتوں میں پڑتے تھے. تو جادو ریئلٹی ہے. ممکن ہے یہاں پر کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کے پاس کچھ ٹرکس آ گئی ہوں, وہ کوئی کام کر لیتا ہو کہ میں یہ کر دوں گا تمہارے لیے, پھر مجھے اتنے پیسے دے دینا. وہ کما رہا ہے بےچارا, اس معاملے میں بےچارا ہے, اتنی محنت کی زندگی میں 4 پیسے کمانے کے لیے, اللہ کے نام کو استعمال کیا 4 پیسے کمانے کے لیے. یہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کالے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, دین کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن خدا نہیں ملتا ہے اس سے. اس سے خدا نہیں ملتا, اس سے دنیا ملتی ہے. خدا لینے کے لیے پھر یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. مطلب خدا لینے والا اور خدا تک پہنچانے والا پھر یہ جادوگری نہیں دکھائے گا, وہ آپ کو خدا تک پہنچائے گا, خود خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا. وہ جادو ڈرائنگ بازی نہیں کرے گا, میں یہ کر دوں گا تو تم یہ کر دینا, تم یہ کر دینا, وہ کر دینا, یہ سب نہیں ہوگا. ہاں وہ آپ کو شاید یہ بتا دے کہ دیکھو تم نے یہ غلطی کی ہے, اس کے نتیجے میں یہ کام ہو گیا ہے, اب تم یہ کرو تاکہ تمہاری یہ مشکل حل ہو جائے. اپنے لیے بیچ میں کچھ نہیں مارے گا. ٹھیک ہے, درود بھیجے محمد والے.
آپ لوگوں کی حسن سماعت کا شکریہ. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں مطالعے میں اضافہ فرمائیے تاکہ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھایا جا سکے. اگر کسی کے ذہن میں اور ایسا کچھ سوال ابھرتا ہو جو ٹیڑھا میڑھا سا ہو کہ آپ نے کہا تھا, تو اس کو پہلا مشورہ دوں گا جو میں نے کہا اس کو پھر دوبارہ سے سن لیا کر, ایک دفعہ اور سن لے, ایک دفعہ اور دیکھ لے, تاکہ کنفرم ہو جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں. بعض اوقات مخالف کی دلیل کو بیان کر رہا ہوں, اپنی دلیل نہیں دے رہا ہوں. بہت رہے, درود بھیجے محمد والے محمد.